کل ہم نے ایجاز، اتناب اور مساوات کا باب شروع کیا. ایجاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہو. مساوات کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی برابر ہوں. اور اتناب کہتے ہیں کہ لفظ زیادہ اور معنی کم ہوں. علامہ سکاکی کا قول نقل کیا ہے انہوں نے اور بتلایا کہ علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ ایجاز اور اتناب یہ نسبتی چیزیں ہیں، نسبی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ایک کا تعلق موقوف ہوتا ہے دوسرے کے تعقل پر. اس لیے کہ موجز، کلام موجز وہ ہوگا جو مختصر ہو دوسرے کے مقابلے میں، اور کلام متنب وہ ہوگا جو لمبا ہو دوسرے کلام کے مقابلے میں. تو یہاں دیکھو، مقابلہ دوسری چیز کا ہونا ضروری بھائی. اس لیے علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ آسان نہیں ہے ان کے اندر کلام کرنا، مگر یہ کہ تحقیق کو ترک کر دیا جائے، تعیین کو کیا کر دیا جائے، ترک کر دیا جائے، پھر کلام کیا جا سکتا ہے. یعنی صراحت اس بات کی نہیں کی جا سکتی کہ اتنی مقدار ہو تو ایجاز ہوگا، اتنی ہو تو مساوات ہوگا، اور اتنی ہو تو اتناب ہوگا. آگے چل کر مصنف اسی پر اعتراض کریں گے. اعتراض یہ کریں گے کہ علامہ سکاکی کا یہ کہنا کہ یہ امر نسبی ہے، اور امر نسبی جو ہوتا ہے اس میں تعریف کرنا مشکل. کہتے ہیں نہیں بھائی، امر نسبی کی تعریف کوئی مشکل نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں امور نسبیہ میں سے ہیں اور ان کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے اخوت ہے، ابوت ہے، بنوت ہے، سب کی تعریف کی جاتی ہے اور ممکن ہے. اور اس کا جواب پھر آگے علامہ طبطازانی دیں گے کہ بھائی علامہ سکاکی نے یہ نہیں کہا کہ تعریف مشکل ہے، تعریف تو انہوں نے کر دی، کہ آگے دو بلکہ طریقے بتلا دیے، بلکہ انہوں نے مقدار کی بات کی کہ تعیین کرنا اتنی مقدار ایجاز ہے، اس سے زیادہ مساوات ہے، اس سے زیادہ کیا ہے، ہاں یہ مقدار کی تعیین مشکل ہے، لہذا آپ کا اعتراض ان پر صحیح نہیں. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ کلام کرنا ان میں آسان نہیں، مگر یہ کہ تعیین تحقیق کو ترک کر دیا جائے. اور ان میں کلام آسان نہیں، مگر یہ کہ بنا کی جائے امر عرفی پر. کس پر؟ امر عرفی پر بنا کی جائے، یعنی دار و مدار امر عرفی پر ہوگا. دو معیار ذکر کریں گے. ایک یہ معیار ذکر کیا کہ بنا کیا ہو امر عرفی. بھائی امر عرفی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں بھائی وہ جس کو اہل عرف جانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ متعارف الاوساط ہے، متوسط لوگوں کا کلام ہے. متوسط لوگوں کا متعارف سے کیا مراد ہے؟ کلام مراد ہے، کہ متوسط لوگوں میں جو متعارف کلام ہے، مثلا کسی کام کو پوچھنے کے لیے وہ جو کلام کرتے ہیں، کسی بات موقع پر، کسی کی بیمار پرسی پر جو کلام کرتے ہیں، اور کسی کا حال وغیرہ پوچھنے کے لیے، کسی سے ملنے گئے، جو وہ الفاظ جو اس موقع پر جو معنی مراد کی ادائیگی کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں متوسط درجے کے لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعارف الاوساط کہتے ہیں. تو اور متوسط لوگ وہ ہیں جو نہ تو بلاغت کے اندر انتہا درجے کو پہنچے ہوں، اور نہ ہی ان کے وہ صحیح طرح بات کرنے پر قادر نہ ہو، ایسے لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنے معنی مراد کو صحیح الفاظ کے ساتھ، اعراب اور لغت کی رعایت کے ساتھ ادا کر سکیں. ہاں بلاغت کے نکات کا وہ اعتبار نہیں کرتے، البتہ صرفی، نحوی، لغوی باتوں کا وہ لحاظ رکھتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جو کلام استعمال کرتے ہیں اس کو متعارف الاوساط کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ پیمانہ ہے، آپ نے جو بھی کلام کیا اس پیمانے پر پرکھ لو، اگر آپ کا کلام متعارف الاوساط سے کم ہے تو ایجاز، برابر ہے تو مساوات، زیادہ ہے تو اتنا. اور کہتے ہیں کہ یہ کلام نہ تو اس کی مدح کی جاتی ہے جب وہ لوگ کرتے ہیں، اور نہ تو یہ محمود ہے نہ مذموم ہے، محمود اس لیے نہیں یہ کلام کیونکہ اس میں مقتضی حال کی رعایت نہیں اور مضموم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام بلند ہے حیوانات کی آوازوں سے، حیوانات میں الفاظ نہیں ہوتے، ان کی آواز جو آوازیں ہوتی ہیں ان میں الفاظ نہیں ہوتے، نیز وہ معنی مراد کی ادائیگی نہیں کرتے، جبکہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں الفاظ بھی ہوتے ہیں، معنی مراد پر یہ دلالت بھی کرتے ہیں، لہذا نہ تو ان کی مذمت بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد اب علامہ سکاکی نے بتلایا کہ یہ پیمانہ ہم نے ایک آپ کو دے دیا، اس سے کام جو کلام ہوگا اس کو کیا کہیں گے، ایجاز کہیں گے، تو یہ تعریف کر دی انہوں نے ایجاز کی۔ پھر کہا کہ کبھی کبھار تو ایجاز میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے یعنی متعارف الاوساط کی طرف، کبھی دوسرا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے، مقتضی حال۔ بھائی مقتضی حال تو یعنی مقتضی حال جو ہے اس پر اس کو دیکھ لو، اگر آپ کا کلام مقتضی حال سے کم ہے تو پھر آپ کے کلام موجز، اگر برابر ہے تو مساوی، اور اگر زیادہ ہے تو پھر متنب ہوگا آپ کا کلام۔ بھائی تو علامہ تفتازانی نے پھر آپ کو بتلایا کہ ما ذکرہ سے میں نے کیا مراد لیا، متکلم کا کلام، کہ متکلم کا کلام ایسا ہے کہ مقتضی حال اس سے زیادہ تفصیل چاہتا تھا اور متکلم کا کلام تھوڑا ہے، تو اس تھوڑے کو کیا کہیں گے، ایجاز کہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مقتضی حال ما ذکرہ سے کیا مراد دیا انہوں نے، متکلم کا کلام، یعنی مقتضی حال زیادہ تفصیل چاہتا ہے مذکور سے، اور مذکور کون سا ہے، متکلم کا، اور متکلم کا کلام معلوم ہو اس سے کم ہے، تو یہ کیا ہے، ایجاز ہے۔ کہتے ہیں بعضوں نے وہم کیا کہ اس ما ذکرہ سے مراد متعارف الاوساط ہے اور اس سے بات بڑی خراب ہو گئی، بھائی کوئی معنی نہیں نکلتا کلام کا، کیونکہ کلام اس طرح بن گیا کہ پیمانہ کون ہے، مقتضی حال، اور وہ مقتضی حال ایسا ہو جو متعارف الاوساط سے زیادہ تفصیل چاہتا ہے، متعارف الاوساط سے معلوم ہوا متعارف الاوساط بھی اس سے کم ہے، اور آپ کا کلام تو تھا ہی کم، تو جب آپ کا کلام بھی کم متعارف الاوساط بھی کم، تو دو تین صورتیں، یا تو آپ کا کلام متعارف الاوساط کے برابر ہوگا یا کم ہوگا، یا اسے مقتضی حال سے تو ہے کم ہی کم رہتے ہوئے، پھر بھی تین صورتیں ممکن ہیں، کہ صورت سمجھ میں آگئی بھائی، تو تین صورتیں ممکن ہیں۔ اور ہاں نیز آپ نے کہا کہ مقتضی حال ایسا ہو جو متعارف الاوساط سے زیادہ ہو، سے کیا ہو، زیادہ تفصیلی ہو، تو وہ صورت تو نکلی گئی جبکہ مقتضی حال متعارف الاوساط کے برابر ہو یا مقتضی حال متعارف الاوساط سے کم ہو، آپ نے صرف وہ صورت ذکر کی جبکہ مقتضی حال کس سے زیادہ تھا، متعارف ال، تو اگر متعارف الاوساط کے برابر ہوتا یا اس سے کم ہوتا وہ صورت تو ذکر ہی نہیں کی۔ نیز پھر اس میں ایک اور خرابی لازم آئی، بھائی خرابی یہ کہ آپ نے کہا کہ مقتضی حال وہ ہے جو کس سے زیادہ ہے، متعارف الاوساط سے، اور آپ کا کلام اس سے کم ہے تو کیا ہے، ایجاز معلوم ہوا۔ اس صورت میں جب کہ یہ متعارف الاوساط اس کے برابر ہو اور پھر آپ کا کلام کم ہو، یہ بھی موجز ہے لیکن آپ کی تعریف اس پر صادق نہیں ہے۔ نیز اگر متعارف الاوساط اس سے زیادہ ہے اور آپ کا کلام دونوں سے کم ہے، یہ بھی موجز ہے لیکن اس پر بھی آپ کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ نیز تیسری خرابی یہ لازم آئے مولانا کہ تکرار اور تداخل ہوا مولانا، دوبارہ متعارف الاوساط آیا مولانا اور تداخل ہوا، پہلی تعریف کیا تھی، پہلا پیمانہ کیا تھا، متعارف ال، اس پہ اپنا کلام پر رکھ لیں اس سے کم ہے تو ایجاز ہے، دوسرے میں پھر کہا کہ مقتضی حال سے کم ہونا چاہیے کلام اور مقتضی حال متعارف الاوساط سے، تو دار و مدار دونوں میں کس پر آیا، متعارف الاوساط پہ آیا، تو یہ تداخل ہوا، یہ تو ایک ہی پیمانہ بن گیا بھائی۔ اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ متعارف الاوساط ایک پیمانہ اور دوسرا مقتضی حال، ان میں عموم و خصوص کیا ہے؟ من وجہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کلام ایسا ہو دونوں سے کم ہو، درست سمجھ میں آئی؟ اور یا آپ کا کلام کیا ہے، ایک سے کم ہے دوسرے سے، یا دوسرے سے کم ہے اور پہلے سے زیادہ ہے. تو تین صورتیں بن گئیں بھائی. تو ایک معنی ہے مولانا، ایک شخص یہ معنی ادا کرنا چاہتا ہے عرف کے اندر کہ میں بوڑھا ہو گیا، تو اس کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ یا رب شیختو، اے میرے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا. اور یہی کلام استعمال کیا، یہی معنی ادا کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ رب انی وہن العظم منی، کہ میری، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر سفید ہو گیا. تو اب آپ بتائیے بھائی، کون سا کلام مختصر ہے؟ یا رب شیختو، متعارف الاوساط والا کلام. تو یہ دیکھا، اب متعارف الاوساط کی نسبت سے یہ کلام جو کیا حضرت زکریہ علیہ السلام نے، یہ کیا ہے؟ یہ متنب ہے. یہ کیا ہے؟ متنب ہے. اور مقتضی حال کے اعتبار سے یہی حضرت زکریہ علیہ السلام والا کلام موجز ہے. کیا ہے؟ تو متعارف الاوساط تو تھا صرف یا رب شیختو، اور یہ اس سے طویل ہے، لیکن مقتضی حال جو ہے وہ چاہتا ہے اور بھی تفصیل بیان کرو بھائی، کیونکہ آپ اپنے جوانی کے جانے کو بیان کر رہے ہیں اور بڑھاپے کے آنے کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لہذا خوب تفصیل سے اس کو بیان کرو بھائی، خوب تفصیل سے بیان. تو اس دیکھا، وہ ایک ہی کلام ایک اعتبار سے کیا ہوا؟ موجز، اور دوسرے اعتبار سے متنب ہوا. یا جیسے یا رب شیختو، اب اس کو اگر پیمانہ قرار دے دیں مولانا، تو اس سے یہ ہے متعارف الاوساط، اس سے کم درجے کا کلام کیا ہوگا؟ رب شیختو. رب یا حذف کر دیے بھائی، عبارت میں ہوتا رہتا ہے. تو رب شیختو یہ کیا ہے؟ موجز ہے. اور اسی میں اضافہ کر دیں یا رب قد شیختو، یہ کیا ہے؟ اتناب آ گیا، کیونکہ یا رب شیختو سے زیادہ ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ قد کا حرف زیادہ، لفظ زیادہ ہو. اس پر علامہ تفتازانی نے اعتراض کیا کہ علامہ سکاکی نے دو پیمانے مقرر کیے، ایک متعارف الاوساط اور ایک مقتضی حال، اس پر بنا رکھی دونوں کس کی؟ ایجاز اور اتناب کی. اور تعریف کی جاتی ہے، کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے اس سے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو دو پیمانے مقرر کیے اس سے تو اور زیادہ جہالت لازم آئی بھائی. اس طرح کے متعارف الاوساط کا پتہ ہی نہیں، لوگوں کے طبقات مختلف ہیں، کوئی ایک کس انداز میں ادا کرتا ہے کلام کو، کوئی دوسرے انداز میں ادا کرتا ہے، تو متعارف الاوساط کا ہی پتہ نہیں. جب متعارف الاوساط کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو پیمانہ کیسے بنائیں، اس سے کمی اور زیادتی کو ایجاز اور اتناب کیسے قرار دیں؟ تو اس اعتراض کو علامہ تفتازانی رد کریں گے اور کہتے ہیں کہ بھائی متعارف الاوساط کا پتہ کیوں نہیں چل سکتا؟ متعارف الاوساط وہ لوگ ہیں جو ایک معنی کو ایک ہی طریقے پر ادا کر سکتے ہیں، وہ نہ نکات کی رعایت رکھتے ہوئے عبارت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس قسم کے لوگوں کی ایک کیا ہوتی ہے؟ محدود حد ہے مولانا، ہر ایک اس کو پہچانتا ہے، بلیغ بھی اور غیر بلیغ بھی. تو یہ آپ کا کہنا کہ اس کو پہچان ہی کہتے ہیں، نہیں بھائی، اس کو تو ہر ایک جانتا ہے کہ اس قسم کے معنی کو عرف میں اوساط لوگ اتنے الفاظ سے ادا کرتے ہیں. اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے اس کی بنا کس پر کی؟ مقتضی حال پر. مقتضی حال کا ہمیں کیا پتہ ہے بھائی؟ کہ مقتضی حال کا مقتضی تین لفظ ہیں، چار لفظ ہیں، پانچ لفظ ہیں، ایک جملہ ہے، دو جملے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. جب پتہ ہی نہیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ جہالت ہے مولانا. تو کہا رد الی الجہالت، اس میں بھی جہالت ہے مولانا. تو کہتے ہیں بھائی آپ کا یہ کہنا کہ مقتضی حال کا پتہ نہیں چلے گا، بھائی بلیغ کو تو مقتضی حال کا پتہ ہوگا، بلاغت تو کہتے ہی نام ہی اس چیز کا ہے کہ مطابقت ہو کس کے ساتھ، مقتضی، تو لازمی بات ہے اس شخص کو مقتضی حال کا پتہ ہوگا تو اس کے مطابق کلام لائے گا اور بلیغ کہلائے گا، تو اب مقتضی حال کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے ہر ایک کو نہیں پتہ چلتا، صرف کس کو چلتا ہے؟ بلیغ کو پتہ چلتا ہے۔ والاقرب الى الصواب ان يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تاديه اصله بلفظ مصاب له اي لاصل المراد او بلفظ ناقص عنه واف او بلفظ زائد عليه لفائده۔ کلام کی 6-7 قسمیں بیان کریں گے مولانا، کلام کی 6-7 قسمیں بیان کریں گے۔ آپ کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کریں گے وہ الفاظ معنی مراد کے یا برابر ہوں گے یا کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ نے جو الفاظ استعمال کیے معنی مراد کی ادائیگی کے لیے یہ اس کے ساتھ برابر ہیں، معنی اور الفاظ برابر ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مساوات۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر آپ نے الفاظ استعمال کیے معنی مراد کی ادائیگی کے لیے اور وہ الفاظ معنی سے کم ہیں، معنی سے، پھر یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس سے معنی مراد پوری طرح ادا ہوگا یا ادا، اگر اس سے معنی مراد پوری طرح ادا ہو تو اس کا نام ہے ایجاز، اور اگر اس سے معنی مراد پوری طرح ادا نہ ہو تو اس کا نام ہے اخلال۔ بھائی کیا نام ہے؟ اخلال، یا یوں کہیں ایجاز مخل، ایجاز مخل نام ہے، کیونکہ معنی مراد پوری طرح ادا نہیں ہو رہا۔ کتنی صورتیں تھیں؟ آپ کے الفاظ معنی کے برابر ہوں گے یا کم ہوں گے، یا اگر برابر ہیں تو پھر اس کا نام مساوات، اگر کم ہیں تو پھر معنی مراد پوری طرح ادا ہوگا یا ادا، اگر ادا ہو جائے تو اس کا نام ایجاز، اگر ادا پوری طرح نہ ہو تو اس کا نام اخلال، اور دوسرا نام ایجاز مخل، ایجاز مخل۔ بھائی اور اگر زیادہ تھے الفاظ مولانا معنی مراد سے، تو یہ الفاظ جو آپ زائد لے کر آئے ہیں یہ لفائدتن ہوں گے یا لغیر فائدتن، ان کا کوئی فائدہ ہوگا یا فائدہ، اگر ان کا کوئی فائدہ ہے تو اس کا نام ہے اطناب، اور اگر ان کا فائدہ نہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ لفظ زائد متعین ہوگا یا متعین، اگر لفظ زائد متعین نہیں تو اس کا نام ہے تطویل، اور اگر وہ لفظ زائد متعین ہے تو پھر اس کو کہیں گے حشو۔ کیا کہیں گے؟ حشو۔ پھر دو قسم پر ہے، یہ جو لفظ زائد متعین ہے اس کی وجہ سے معنی خراب ہوگا یا خراب، اگر معنی خراب نہ ہو تو حشو غیر مفسد، اور اگر معنی خراب ہو تو حشو مفسد۔ بھائی 7 قسمیں سمجھ میں آئیں؟ بھائی جی دوبارہ سنو بھائی غور سے، آپ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ معنی کے ساتھ برابر ہوگا یا کم ہوگا، یا چلیں یوں کریں، یا معنی کے ساتھ برابر ہوگا یا برابر، اگر برابر ہے تو اس کا نام سوال، اگر برابر نہیں پھر اس میں دو حالتیں ہیں، یا کم ہوگا یا زیادہ، اگر کم ہے تو پھر مولانا اس کے ساتھ معنی مراد پوری طرح ادا ہوگا یا ادا، اگر پوری طرح ادا ہو جائے تو ایجاز، اگر پوری طرح ادا نہ ہو تو اخلال یا ایجاز مخل، اگر الفاظ معنی سے زیادہ ہیں تو پھر مولانا یہ لفائدتین ہوں گے یا لغیر فائدہ ہوگا یا نہیں، اگر فائدہ ہے تو اس کا نام اطناب، اگر فائدہ نہیں تو پھر مولانا وہ لفظ متعین ہوگا کہ یہ والا لفظ زائد ہے یا متعین، اگر متعین نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ متعین نہیں ہے تو تطویل، اور اگر وہ لفظ متعین ہے کہ یہ والا لفظ زائد ہے عبارت میں تو اس کو کیا کہیں گے؟ حشو کہیں گے. حشو پھر دو قسم پر ہے کہ وہ جو متعین زائد لفظ ہے اس سے معنی ٹھیک رہے گا، معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا معنی خراب ہو جائے گا. اگر معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو حشو غیر مفسد، اور اگر معنی خراب ہو جاتا ہے تو حشو مفسد ہے. دیکھیے سارا یہی بیان کریں گے. والاقرب الى الصواب، مصنف اب تعریف کر رہے ہیں بھائی علامہ سکاکی کے بعد خود بھائی، زیادہ قریب درستگی کے یہ ہے ان یقال، یوں کہا جائے المقبول. یاد رکھو مولانا ان چھ سات طریقوں میں سے کچھ مقبول ہیں کچھ مردود ہیں، رد کیے جاتے ہیں بلاغت میں. مقبول تین ہیں مولانا، مساوات، ایجاز، اتناب. مساوات، ایجاز، بس یہ تین مقبول ہیں، باقی اخلال، تطویل، حشو مفسد اور حشو غیر مفسد، یہ چاروں کیا ہیں؟ یہ مردود ہیں، یہ قبول نہیں بلاغت میں. والاقرب الى الصواب ان يقال، یوں کہا جائے المقبول من طرق التعبير، کے مقبول جو ہیں طرق تعبیر میں سے، تعبیر کے طریقے، ادائیگی کے طریقے، عن المراد، مراد سے، تأدیت اصلہ، وہ ادا کرنا ہے اصل مراد کو، اصلہ ای اصل المراد، وہ ادا کرنا ہے اصل مراد کو، بلفظ مصاب لہو، ایسے لفظوں کے ساتھ جو برابر ہوں اصل مراد کے ساتھ، یعنی اصل مراد اور الفاظ آپس میں کیا ہوں؟ برابر ہوں. لفظ مولانا مصدر ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ سے جو برابر ہوں کس کے ساتھ؟ اصل، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مساوا. او بلفظ ناقص عنہ، یا ایسے لفظوں کے ساتھ جو اصل مراد سے کم ہوں گے، وافن، لیکن کیا ہوں گے؟ پورے ہوں گے معنی مراد کے ادا کرنے میں، اس کا نام کیا ہے؟ ایجاز. او بلفظ زائد علیہ، یا ایسے لفظ کے ساتھ جو زائد ہوں گے اصل مراد پر، لفائدت کسی، اس کو کیا کہیں گے؟ اتنا. اب دیکھیے خود بتا رہے ہیں، فل مساوات وان یکون اللفظ بمقدار اصل المراد، مساوات یہ ہے کہ لفظ جو ہے کس کی مقدار میں ہو؟ اصل مراد کے، یعنی اصل مراد اور لفظ برابر ہوں. والایجاز، اور ایجاز یہ ہے یکون ناقصا عنہ، کہ وہ لفظ جو ہے ناقص ہوں، تھوڑے ہوں، وافین بھی، البتہ پورے ہوں اصل مراد میں. والاتناب، اور اتناب یہ ہے یکون زائدا علیہ لفائدت، کہ وہ لفظ زائد ہو اصل مراد پر، لفائدت کسی فائدے کی وجہ سے. واحترز بوافن، بھائی یہ وافن کی قید مصنف نے کیوں لگائی؟ بھائی کیا کہا تھا؟ ایجاز میں اگر معنی مراد پوری طرح ادا ہو جائے تو یہ ایجاز ہے. معنی مراد کیا ہے؟ پوری طرح. کہتے ہیں یہ پوری طرح کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں اعتراض کیا، کس سے؟ اگر پوری طرح ادا نہ کریں پھر کیا نام بتایا تھا میں نے؟ ایجاز مخل یا اخلا. واحترز بوافن عن الاخلال، وافن کے ساتھ کی قید سے اعتراض کیا ہے مصنف نے اخلال سے. وہ یکون اللفظ ناقصا عن اصل المرادی، کے لفظ جو ہے وہ کم ہو اصل مراد سے، غیر وافن بھی، اور کیا ہو؟ معنی مراد کو پوری طرح ادا نہ کرے، تو یہ اخلال ہے. کا قوله، جیسے یہ شاعر کا شعر ہے مولانا، والعیش خیر فی ظلال النوک، جی یہ ظلا کے جو اگلا ظلال میں جو لام آ رہا ہے، دوسرا لام، یہاں سے مصرع ثانی شروع ہو رہا ہے بھائی. والعیش خیر فی ظلا للنوک ممن عاش قدا، دیکھیے یہ شاعر کا شعر ہے، کیا کہا شاعر نے؟ والعیش خیر فی ظلا للنوک ممن عاش قدا. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دو طرح کی زندگی ہے، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، احمق ہوتا ہے لیکن مال بڑا ہوتا ہے، بڑے آرام سے زندگی گزارتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس عقل خوب ہوتی ہے لیکن مال، اور بڑی مشقت والی زندگی گزارتا ہے. تو ایک زندگی حماقت کے ساتھ نعمتوں میں ہے، اور ایک زندگی عقل کے ساتھ مشقتوں میں ہے، ان میں سے کون سی زندگی بہتر ہے؟ شاعر کہتا ہے وہ زندگی جو مال والی ہو، اور کس میں ہو چاہے بے شک حماقتوں میں ہی کیوں نہ ہو، بھائی یہ زندگی بہتر ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ شاعر یہ کہتا ہے، ہاں یہ اللہ کی تقسیم ہے مولانا، عموماً یا عقل ملتی ہے یا مال ملتا ہے، ایک چیز ملتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار عقل بھی مل جاتی ہے اور مال بھی مل جاتا ہے، اور یہ تو اور مزید نعمت در نعمت ہے وہاں۔ تو کیا بات ہو رہی تھی جی؟ والعیش خیر فی ظلال النوکی، معنی کیا ادا کرنا ہے شاعر نے بھائی؟ کہ وہ زندگی جو کس میں ہے؟ حماقت میں ہے نعمتوں کے ساتھ، وہ بہتر ہے اس زندگی سے جو عقل کے ساتھ ہے اور مشقتوں میں ہے۔ اب دیکھیے یہ شعر کہتا ہے والعیش خیر، زندگی بہتر ہے فی ظلال النوکی، حماقت کے سایوں میں۔ ظلال سائے بھائی، النوک حماقت جہالت بھائی۔ ممن، اس شخص کے سے، عاش قدن، قدن ای مقدودن متعوبن بھائی، قد قد قدن کا معنی ہوتا ہے تھکنا، تھکنا تو مصدر ہے بمانے مقدود کے، تھکا ماندہ، تھکا ماندہ، متعوب تاب سے یہ بھی اسی کو کہتے ہیں تھکا ماندہ۔ تو اس شخص سے، من عاش، جس نے زندگی گزاری اس حال میں، مقدودن کہ وہ کیا تھا؟ تھکا ماندہ، یعنی مشقتوں میں تھا۔ شاعر نے کیا کہا؟ دیکھو معنی جو ادا کرنا تھا وہ بھی ذہن میں رکھنا، اب شاعر جو کہہ رہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا۔ آپ دیکھیں گے شاعر کا شعر معنی کو پوری طرح ادا نہیں کر رہا، الفاظ تھوڑے لایا لیکن معنی پوری طرح ادا، لہذا یہ ایجاز مخل کی مثال ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ زندگی جو حماقت کے سایوں میں بہتر، جو حماقت کے سایوں میں ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جس نے تھکے ماندے ہونے کی حالت میں زندگی گزاری۔ جس نے، بھائی بتاؤ مولانا، اس نے کہا حماقت کے سایوں میں زندگی، حالانکہ صرف حماقت نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ دولت بھی ہونی چاہیے، نعمتیں بھی، وہ اور نعمتیں ذکر کی نہیں۔ اگلے میں کہا وہ شخص جس نے مشقتوں میں زندگی گزاری اس سے بہتر ہے، مشقتوں کا ذکر کیا لیکن ساتھ عقل کا ذکر کیا، حالانکہ اس کا بھی ارادہ تھا۔ تو دیکھو پہلے جو حصے میں سے بھی کچھ کلام غائب، دوسرے میں سے بھی کلام غائب، کلام مختصر لایا لیکن اس نے معنی مراد پوری طرح ادا نہیں، لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ ایجاز مخل۔ خود مات شارح، دیکھیے ماتن خود بتلا رہے ہیں آپ کو، عین ناعمی وفی ظلال العقل، یہ دو لفظ مولانا حذف کیے اور ان کی حذف سے ایجاز تو آیا لیکن معنی پوری طرح ادا۔ یہ ناعم صفت ہے عیش کی، والعیش الناعم، نعمتوں والی زندگی مولانا بہتر ہے فی ظلال النوکی، کس میں؟ حماقت کے سایوں میں۔ اور ممن عاش قد فی ظلال العقل، جس نے مشقتوں میں زندگی گزاری کس کے سائے تلے؟ عقل کے سائے تلے۔ یہ دو لفظ ذکر نہیں کیے، یعنی ان اصل مراد یہ ہے کہ ان العیش الناعم فی ظلال النوکی، کہ زندگی نعمتوں والی زندگی حماقت کے سایوں میں بہتر ہے، من العیش الشاق، مشقتوں والی زندگی سے، فی ظلال العقل، عقل کے سایوں تلے۔ ولفظہ غیر وافن بذالک، اور شاعر کے جو لفظ ہیں مولانا وہ پورا نہیں، کامل نہیں ہے اس میں۔ فیکون مخلا، پوری طرح ادا نہیں کرا، فیکون مخلا تو یہ کیا ہوگا؟ مخل ہوا۔ فلا یکون مقبولا، لہذا یہ مقبول تو یہ ایجاز مخل ہوا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ شعر درست ہے، آپ نے ایجاز مخل اس میں ثابت کیا اور ایجاز مخل کی وجہ سے آپ نے اس شعر کو مردود قرار دیا، حالانکہ یہ شعر مقبول ہے۔ وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر صنعت احتباق ہے بھائی، آپ آگے جا کر پڑھیں گے، ایک صنعت احتباق ہوتی ہے، دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، ایک کا ذکر ہو رہا ہے اور دوسری کا، ایک طرف ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے دوسری طرف دوسری چیز کا، تو ایک میں سے ایک چیز اڑا دیتے ہیں چند لفظوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہاں دوسری طرف دلالت ہو رہی ہے، قرینہ موجود ہے. جب وہاں موجود ہے تو آپ خود یہاں پر بھی اس کو کیا کر لیں گے، نکال لیں گے. اور دوسری طرف سے بھی کچھ لفظوں کو اڑا دیا جاتا ہے مولانا. کیوں؟ کیونکہ پہلے کلام کے اندر اس کے مخالف یا اس کی ضد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ دوسری طرف بھی یہ لفظ موجود ہے. تو دیکھو دو زندگیاں تھیں مولانا، ایک یہ زندگی ہے، اس کی صفت تھی کیا؟ فی ظلال النوک، کس میں؟ حماقت کے. اور اس کی کیا تھی؟ فی ظلال العقل، عقل کے سائے تلے. تو یہاں پر ظلال النوک بتلا رہا تھا کہ آگے فی ظلال العقل ہے، تو شاید نے ادھر سے حذف کر دیا. اور یہ قرینہ ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ آگے سے کون سی زندگی مراد ہے، فی ظلال العقل والے. اور دوسری کے اندر تھا زندگی ایسی، عاش ممن عاش قدا، جو جس نے کس کس مشقتوں میں زندگی گزاری، مشقتوں والی زندگی. تو لازمی بات ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ نعمتوں والی زندگی. تو ادھر جب مشقت کو ذکر کر دیا تو ادھر سے نعمت کو. تو یہ صنعت احتباق ہے اس کے اندر. وہی واحترز بفائدتن، مصنف نے فائدتن کی قید لگائی تھی، زائدن لفظ زائدن علیہ لفا. یہ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں احتراز بفائدت عن التطویل، تطویل سے احتراز کیا. وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یزید اللفظ علی اصل المراد لا لفائدت، وہ یہ کہ لفظ بڑھ جائے اصل مراد پر بغیر کسی فائدہ کے. ولا یکون اللفظ الزائد متعینا، اور وہ لفظ زائد متعین بھی، جیسے اللہ، جیسے یہ شعر ہے مولانا کسی شاعر کا، وقدتت الادیم لراہشیہ والفا قولہا کذبا ومینا. یہ ایک شخص تھا مولانا، جزیمت الابرش نام تھا اس کا، ایک شخص تھا اس کا نام کیا تھا؟ جزیمت الابرش. اس نے حیرا مقام پر، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، حیرا مقام ہے، وہاں اس نے قبضہ کیا. اور وہاں سے پھر ملک شام پہ اس نے حملہ کیا. ملک شام پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اس بادشاہ کو اس نے شکست دی، قتل کر دیا اور قبضہ کر لیا اس کے تخت پر. بھائی اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ بھاگ گئی، لوگ بھاگ گئے وہاں سے، فوجیں بادشاہ کی بھاگ گئیں شکست. وہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے لگی، اور اس بادشاہ کی بیٹی نے پھر اپنے فوجیوں کو سے رابطے کیے، تمام ساری فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا، اور ساری فوج کو اکٹھا کر کے اس نے عیسائی حکمرانوں سے مدد لی اور ان کی مدد کے ساتھ حملہ کیا، اور پھر جزیمت الابرش کو شکست دی اور بھگا دیا. تو یہ عورت جس نے، بادشاہ کی بیٹی تھی، زبا نام تھا اس کا، زبا. تو جزیمت الابرش کو کیا کی اس نے؟ شکست دی. جزیمت الابرش وہاں سے بھاگ آیا، دوسری جگہ پر رہنے لگا. ادھر وہ جو بیٹی تھی اس بادشاہ کی، جس نے پھر واپس لے لی حکومت، اس کو چین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کا انتقام لوں گی اس شخص سے، اس کو چھوڑوں گی نہیں، بھائی یہ تو بھاگ گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا. چنانچہ اس نے پیغام بھیجوایا اس کو کہ میں عورت ہوں، میرے لیے نظام حکومت چلانا بڑا مشکل ہے، اور میں سوچ رہی ہوں آپ کی شادی کر لوں، تو مجھے، میں چاہتی ہوں تم سے شادی کر لوں، تم بھی بادشاہ ہو، آؤ پھر آ کر میرے ملک پر کیا کرو، حکومت کرو. بھائی شکست جنگ وغیرہ تو گزر گئی، جو ہونا تھا ہو گیا، چلو ہماری طاقت بھی بڑھ جائے گی، تمہاری فوج اور ہماری فوج مل جائے گی. جزیمت الابرش بھائی. اور کہتے ہیں اپنی تصویر بھی ایک بھیجوائی بھائی، کیا کیا؟ تصویر، آؤ مجھ سے شادی کرو. تو جزیمت الابرش نے اپنی کابینہ بٹھائی بھائی، اپنے جو سردار تھے ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا. ساروں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، شادی بھی ہو جائے گی اور حکومت بھی آ جائے گی. بھائی ایک تھا ان میں دانا شخص، اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ انتقام لگتا ہے، تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے باپ کا قاتل ہے، تجھے کیسے وہ شادی کی دعوت دے سکتی ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں، اس نے بڑا یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں. چنانچہ اس دانا کی شخص کی بات نہ مانی، چل پڑا بھائی. چنانچہ وہاں پر اس نے دانا شخص جب قریب پہنچے تو اس نے کہا بھئی جو کچھ بھی ہو پھر بھی خطرہ ہے، آپ ہوشیار رہیے گا، اگر خطرہ ہوا تو میں آپ کا فلاں گھوڑا لے کر فوراً آپ کے پاس پہنچوں گا، تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ اس پر بیٹھ کر فوراً نکل جانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں پہنچے، وہ ملکہ نے جو ہے وہ بہادر اپنے فوجی چھپا کر بٹھائے ہوئے تھے، جیسے یہ وہاں پہنچے، یہ تو جنگ کی تیاری کے بغیر گئے تھے، اس نے ان کو گھیر لیا بھائی، اور وہ منصوبہ جو بھاگنے کا تھا گھوڑے وغیرہ کا وہ بھی ناکام ہوا، نہیں پہنچ سکا کسی طرح، گھوڑا ملکہ کے سامنے لے گئے، ملکہ نے اس کا اس کے ہاتھ باندھ دو بھائی، ہاتھ باندھ دیے گئے اس کو اس کے، اور پھر اس نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو کھال اس کے ہاتھوں کی کاٹو بھائی، انہوں نے گہرائی تک کھال کاٹی، یہ جو اندر رگے ہیں، کون سی بھائی رگ ہے خون والی زیادہ، یہ شہرگ بازو میں، یہ جو نبض ہے ہمارا نا، اس کو نبض کا کوئی اور نام ہے، ہاں ہاں، تو بہرحال بازو میں یہ نبض، یہ بھی کاٹ دی، یہ کیا کیا، یہ کاٹ دی، اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا خون بہتا رہا، یہ جب کٹ جائے پھر خون نہیں رکتا ہمارا نا، تو یہ کٹ گئی اور سارا خون بہ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ بادشاہ جزیمۃ الابرش کیا ہوا، ہلاک ہوا۔ تو یہی ذکر کر رہے ہیں اس شعر کے اندر بھائی، قدتت الادیمہ، کاٹ ڈالا اس نے، کس نے، زبانے، ادیمہ کس کو کاٹا، کھال کو، کھال کو، لراہشیہ، راہش وہ رگ ہے مولانا اندر بازو کے، غالباً یہ نبض مراد ہوگی بھائی، یہ کون سی ہے، کیونکہ رہاشا کا معنی ارتعاش کے ہیں، جس چیز میں حرکت ہو، اور حرکت بھی کس میں ہے، اسی ایک رگ میں ہے جو نبض ہے، تو یہ ان دونوں رگوں کو کاٹ ڈالا، یہاں تک کہ کھال کو کاٹ ڈالا، کہاں تک کاٹ ڈالا، دونوں رگوں تک کاٹ ڈالا، وہ الفا، اور پایا، کس نے پایا، جزیمۃ الابرش نے، دیکھیے دوبارہ، کاٹ ڈالا کھال کو اس کی، کس کی، کس کی دونوں رگوں تک، جزیمۃ الابرش، تو ہی زمین جزیمۃ الابرش کو راجے، الفا اور یہ بھی جزیمۃ الابرش مراد ہے، جزیمۃ الابرش نے پایا، قولہا کذبن و مینن، اس کے قول کو جھوٹ بھائی، کذب اور مین کا ایک معنی ہے جھوٹ، اس نے کیا کہا تھا، میں تجھ سے شادی کروں گی، اس کے قول کو کیسا پایا، جھوٹ پایا۔ تو دیکھیے بات چل رہی ہے تطویل کی، تطویل اس کو کہتے ہیں کہ کلام اصل مراد پر زائد ہو لیکن متعین نہ ہو کہ کون سا زائد ہے مولانا۔ اب دیکھو کذب اور مین ایک ہیں بھائی، زائد کا پتہ کیسے چلے گا، پیمانہ کیا ہے، زائد ہے یا غیر زائد ہے، کہتے ہیں زائد ہو یا غیر زائد میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کا ایک معنی ہے، ایک پہلے آیا ہے تو ثانی کیا ہے، زائد، بلکہ یہ دیکھو دونوں میں سے ایک کو گراؤ، معنی میں کوئی خلل پڑا نہیں پڑا، دوسرے کو گراؤ معنی میں کوئی خلل پڑا نہیں پڑا، معلوم ہوا تعین نہیں ہو سکتی کہ کون سا زائد ہے، ایک تو ضروری ہے لیکن ایک زائد ہے، کون سا زائد، یہ تعین نہیں۔ ہاں اگر ایک کے گرانے سے معنی میں خلل پڑتا ہے اور دوسرے کے گرانے سے معنی میں خلل نہیں پڑتا تو معلوم ہوا جس سے خلل نہیں پڑتا وہ زائد ہے، چاہے وہ پہلے آ رہا ہو چاہے وہ بعد میں آ رہا ہو۔ تو دیکھیے کذب اور مین دونوں ایک ہیں، وقولہ وقددت ای قطعت، قددت کا کیا معنی، کاٹ دیا، وراہشان العرقان، راہشان جو ہیں دو رگیں ہیں، فی باطن الذراعین، کلائیوں کے باطن میں، زرا کہتے ہیں مولانا یہ کوہنی سے لے کر یہ انگلیوں تک یہ حصہ زرا بھائی، مراد یہ کلائی ہے، کلائی کے باطن میں ہوتی ہے مولانا، وہ ضمیر فی راہشیہ، اور ضمیر کس کی طرف راجع ہے، راہشیہ میں جو ضمیر ہے بھائی، راہشیہ آخر میں آ رہی ہے، کس کو، جزیمۃ الوفی الفا، وہ بھی کس کو راجع ہے، لجزیمۃ الابرش بھائی، لجزیمۃ الابرش، وفی قددت، اور قددت کے اندر کس نے کاٹے؟ وقولہا اس کے قول کو، کس کے قول کو جھوٹ پایا؟ لزبا زبا کے، والبیت فی قصت قتل الزبا، اور یہ شیر جو ہے زبا کے قتل کرنے کے قصہ میں ہے، کس کو قتل کرنا؟ الجزیمتا، جزیمہ کو قتل کرنے کے قصے میں ہے، وہی معروفتن، اور یہ واقعہ کیا ہے؟ مشہور ہے. واحترز ایضا بفائدت، نیز مولانا احتراز کیا، مولانا فائدہ کی قید سے، ایک تو تطویل سے احتراز کیا، عن الحشوی، نیز کس سے احتراز کیا؟ حشو سے بھی احتراز کیا. وہو زیادت معینت لا لفائدت، وہ زیادت معینہ ہے بغیر کسی، بھئی لفظ زائد بھی ہے اور بغیر کسی فائدے کی بھی ہے اور متعین بھی ہے کہ یہ والا لفظ کیا ہے؟ زائد. وَلَا فَضْلَ فِيهَا اَيْ فِي الدُّنْيَا لِلشُّجَاعَةِ وَالنَّدَى وَصَبْرِ الْفَتَى لَوْلَا لِقَاءُ شَعُوبِ. بھئی دیکھو، ایک ہے شجاعت، ایک ہے سخاوت، ایک ہے صبر. موت، شاعر کہتا ہے موت کا خوف نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال نہیں، موت کا خوف نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال نہیں. بھئی آپ کو پتا ہے آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، آپ کی موت آنی نہیں ہے. اب آپ جنگوں میں جاتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، تو یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے میں نے مرنا ہے ہی نہیں. بھئی تو موت نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال. اسی طرح سخاوت ہے مولانا، سخاوت کو بعد میں کرتے ہیں. صبر ہے، آپ پر تکالیف آتی ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ تکالیف مجھے ہلاک بھی کر سکتی ہیں، یہ اتنی زیادہ ہیں، پھر آپ صبر کرتے ہیں، تو صبر بڑا افضل ہے. لیکن اگر ہمیشہ کی زندگی ہو تو پھر صبر میں بھی کوئی فضیلت، پھر آپ صبر کر بھی لیں کوئی کمال نہیں. آپ کو پتا ہے حالات بدلتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنگی، ہر تنگی کے بعد کیا آتی ہے؟ تو آپ نے، میں نے تو ہمیشہ رہنا ہے، چلو کب تک رہے گی یہ تکلیف؟ بھائی کچھ عرصہ ہے، ابھی ختم ہو جائے گی. تو معلوم ہوا موت نہ ہو تو شجاعت میں کوئی کمال
نہیں،
موت نہ ہو تو صبر میں کوئی کمال
نہیں.
اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ موت نہ ہو تو سخاوت میں کوئی کمال نہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. والا ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد مر جانا ہے، زندگی میری تھوڑی ہے، وہ کیا کرے گا؟ مال آئے گا دیتا جائے گا، دیتے میں نے تو تھوڑا سے تھوڑے عرصے بعد مر جانا ہے، یہ مال سارا پیچھے رہ جائے گا. اور ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں نے کبھی مرنا ہی نہیں، میری بڑی طویل زندگی ہے، جب زندگی طویل ہے میری حاجتیں بھی زیادہ ہیں، مجھے ہمیشہ کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، پہننے کی بھی ضرورت ہے. اب اس کے پاس مال آ رہا ہے، اب وہ خرچ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ زیادہ کمال ہے. یہ کیا ہے؟ تو اگر موت نہ ہو تو خرچ کرنا زیادہ کمال ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر موت نہ ہو تو خرچ میں بھی کوئی کمال
نہیں.
لہذا یہ جو شعر میں ندا کا لفظ آئے گا، بتلائیں گے یہ حشو ہے، یہ کیا ہے؟ زائد ہے، متعین ہے، یہ لفظ زائد ہے، اور ہے بھی حشو مفسد. اس کی وجہ سے معنی کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی کمال نہیں اگر ان موت نہ ہوتی. دو میں تو بات صحیح ہے، لیکن تیسرے سے بات کیا ہو رہی ہے؟ خراب ہو رہی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشو مفسد. اور کہتے ہیں مولانا فائدہ کی قید سے احتراز کیا حشو سے بھی، وہ زیادت معینہ ہے بغیر کسی فائدے کے. المفسد للمعنی، جو فاسد کرنے والی ہے کس کو؟ معنی کو. کن ندا فی قولی، جیسے کہ ندا کا لفظ ہے شاعر کے اس قول میں. ولا فضل فیہا ای فی الدنیا للشجاعت والندا، کوئی فضیلت نہیں ہے ان میں، کوئی فضل نہیں ہے. کس میں بھائی؟ اے فی الدنیا، دنیا کے اندر. للشجاعت، شجاعت کے لیے. والندا، اور سخاوت کے لیے. والصبر الفتی، اور کس کے لیے؟ نوجوان کے صبر میں کوئی فضیلت نہیں ہے. لولا لقاء شعوبی، شعوب نام ہے مولانا موت کا، شعوب علم ہے، موت کا علم نام ہے بھائی. لولا لقاء شعوبی، اگر موت سے ملاقات نہ ہوتی. ہی عالم المنیتی، منیہ موت کو کہتے ہیں، یہ نام ہے موت کا شعوب. بھئی جب نام ہے کس کا نام ہے؟ منیہ، موت کا. تو منیہ میں تا آ رہی ہے، معلوم ہوا اس میں علمیت اور تانیث دو سبب ہیں شعوب میں، تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا، تو شعوب ہونا چاہیے کیونکہ اس پر کسرہ اور تنوین. تو پھر کیوں آئی؟ تو کہتے ہیں صرفہا للضرورتی، اس کو جو منصرف بنایا یہ کس وجہ سے ہے؟ ضرورت شعری کی بنا پر، بھائی قوافی ایک جیسے ہو جائیں. وعدم الفضیلت علی تقدیر عدم الموت، کہتے ہیں فضیلت کا نہ ہونا موت کے نہ ہونے کی تقدیر پر. انما یظہر فی الشجاعتی، یہ کس میں ظاہر ہے؟ بہادری میں تو ظاہر ہے، والصبر اور صبر میں بھی ظاہر ہے. لتیقن الشجاع بعدم الہلاک، اس لیے کہ یقین ہوگا بہادر شخص کو ہلاک نہ ہونے کا. وتیقن الصابر بزوال المکروہ، اور نیز صبر کرنے والے کو یقین ہوگا کہ یہ مکروہ جو چیز ہے جو یہ کیا ہے؟ زائل ہو جائے گی. بخلاف البازل مالہ، لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہے کس کے اندر؟ البازل مالہ، اپنے مال کو خرچ کرنے والے میں. فَإِنَّهُ اِذَا تَيَقَّنَ، اس لیے کہ جب اس کو یقین ہوگا بالخلودی ہمیشہ رہنے کا. وَعَرَفَ احْتِيَاجَهُ إِلَى الْمَالِ دَائِمًا، اور اس نے پہچان لیا ہے اپنی احتیاج کو مال کی طرف ہمیشہ کے لیے، کہ میں ہمیشہ کے لیے کس کا محتاج ہوں؟ مال کا. فَإِنَّ بَذْلَهُ حِينَ اِذٍ افضلُ، پھر اس صورت میں اس کا خرچ کرنا تو افضل ہوگا، حالانکہ شاعر کہہ رہے افضل نہیں، تو اس صورت میں اس کا خرچ کرنا افضل ہوگا. مِمَّا، اس شخص سے، اِذَا تَيَقَّنَ بِالْمَوْتِ، جس کو کس چیز کا یقین ہے؟ موت کا یقین ہے. یَرْحَمُكَ اللَّهُ. وَتَخْلِیفِ الْمَالِ، جب اس کو موت کا یقین ہے اور مال کے پیچھے رہ جانے کا، پیچھے چھوڑنے کا یقین ہے. وَغَایَتُ اعْتِذَارِهِ، تو بھئی زیادہ سے زیادہ یہ جو حشب لے کر آیا اس کا یہ عذر ذکر کیا جا سکتا ہے، جو ما ذکرہ الامام ابن جنی، جو جس کو امام ابن جنی نے ذکر کیا، بھئی یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور چوتھی صدی ہجری میں، بھئی تو امام ابن جنی نے ذکر کیا بھئی، کیا کہ یہ جو حشو ہے زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس میں خرچ کرنا یہ فضیلت، جس اگر موت نہ ہوتی کیا کہا تو خرچ کرنے میں کوئی فضیلت، اس لیے کہ خرچ کرنے والے کو یقین ہے میری زندگی بڑی طویل ہے، میں جتنا بھی خرچ کر دوں مال میرے پاس ختم بھی ہو جائے پھر آ جائے گا، پھر میری زندگی بڑی طویل ہے اور اس دنیا میں حالات ایک سے نہیں رہتے، میں خرچ کروں فقیر بھی ہو جاؤں پھر کیا آ جائے گی میرے پاس؟ دولت آ جائے گی. یہ زیادہ زیادہ انہوں نے عذر ذکر کیا، تو لہٰذا اب جب اس کو پتا ہے کہ میری تو حالت پھر فقر سے کس طرف، اگر فقر آ بھی جائے پھر کیا آ جائے گی؟ یسر آ جائے گا، تو اب خرچ کرنا اتنا افضل نہیں ہے. وَغَایَتُ اعْتِذَارِهِ، اور حشو کا زیادہ سے زیادہ عذر جو ہے مازہ کرا ہو وہ جس کو ذکر کیا امام ابن جنی نے، وہ ہوا اَنَّ فِي الْخُلُودِ، کہ خلود کے اندر، وَتَنَقُّلِ الْأَحْوَالِ، اور احوال کے بدلنے میں، فیہم کس میں؟ اس خلود میں احوال کے بدلنے میں، مِنْ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، مشقت سے آسانی کی طرف، وَمِنْ شِدَّتٍ إِلَى رَخَائِن، شدت سے آسودگی کی طرف، مَا يُسَكِّنُ النُّفُوسَ، وہ چیز وہ ہے جی، وہ چیز ہے یسکین النفوس، جو تسکین دیتی ہے نفسوں کو، ویسہل البؤس، اور آسان کرتی ہے کس کو؟ شدت کو. فلا یظہر لبذل المال کثیر فضل، لہذا مال کے خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ شاعر نے کیا کہا تھا کہ موت نہ ہوتی تو مال کا خرچ کرنے کی کوئی فضیلت، حالانکہ ایک تو ایک شخص وہ ہے جس کو پتہ ہے میں کچھ عرصے بعد مر جاؤں گا، ایک اس کا خرچ کرنا ہے، ایک وہ شخص ہے جس کو پتہ ہے میں ہمیشہ رہوں گا، تو ایک اس کا خرچ کرنا ہے، کس کا خرچ کرنا افضل؟ جس کی زندگی، جس کی زندگی طویل ہے اس کا خرچ کرنا افضل، کیونکہ زندگی طویل ہے تو حاجتیں بھی زیادہ، ضرورتیں بھی زیادہ، وہ زیادہ محتاج ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس کی تو زندگی تھوڑی ہے، تو معلوم ہوا کس کا خرچ کرنا افضل ہے؟ جس کی زندگی لمبی ہے، تو اگر موت نہ ہوتی تو یہ خرچ کرنا افضل ہوتا، حالانکہ شاعر کہہ رہے افضل نہیں۔ تو امام ابن جنی نے یہ کہا بھئی یہ صورت ہے، ہم اس شاعر کی بات کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ایک یہ شخص ہے جس کو پتا ہے میری زندگی تھوڑی، ایک یہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے میری زندگی، جب زندگی لمبی ہے اس کو پتا ہے حالات تو ایک جیسے رہتے نہیں، تو میں اگر خرچ بھی کر لوں تو پھر کیا ہوں گے، حالات پھر بدل جائیں گے، میں فقیر بھی ہو جاؤں حالات پھر بدل جائیں گے اور میں کیا بن جاؤں گا، امیر بن جاؤں گا، تو لہٰذا اس کو تو یقین ہے حالات کے بدلنے کا، لہٰذا اس کا خرچ کرنا اتنا افضل نہیں۔ جبکہ ایک وہ شخص ہے جس کی زندگی تھوڑی ہے، بھئی اس کی زندگی تھوڑی ہے تو پتہ نہیں زندگی میں حالات بھی بدلتے ہیں یا حالات، تو اس کا خرچ کرنا زیادہ افضل ہوا، اس کا خرچ کرنا۔ یہ ایک صورت بنائی امام ابن جنی نے شاعر کے کلام کو صحیح کرنے کی، ورنہ درست نہیں ہوتا۔ اب افضل ہو گیا، اب بات صحیح ہو گئی۔ تو مولانا فائدتین کی قید سے کس سے اعتراض کیا؟ تطویل سے اور حشو مفسد سے، وعن الحشو غیر المفسد، اور کس سے؟ حشو غیر مفسد سے، للمانا جو معنی کو فاسد نہ کرے، کا قولی جیسے شاعر کا شعر ہے، وَعَالَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَاكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِيُّ، اور میں جانتا ہوں علم الیوم آج کا علم بھی، والامسی اور گزشتہ دن، قبل ہو جو اس سے پہلے ہے، ولیکننی لیکن میں، عن علم ما فی غدن اس علم سے جو کل ہوگا، حمیون اندھا ہوں۔ کیا ہوں بھئی؟ شاعر کہتا ہے مجھے آج کی باتیں بھی پتا ہیں، گزشتہ دن کی بھی پتا ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے پتا۔ وَعَلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ میں جانتا ہوں آج کا علم بھی، وَالْأَمْسِ اور گزشتہ دن کا بھی، قبلہ جو آج سے پہلے گزرا، وَلَاكِنَّنِي لیکن میں، عَمِيٌ اندھا ہوں، عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ اس علم سے جو کس میں ہوگا، آنے والے کل میں ہوگا۔ فَلَفْظُ قَبْلَهُ حَشْوٌ، کہتے ہیں یہ جو قبلہ کا لفظ لے کر آئے یہ حشو ہے۔ کیوں؟ امسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آج سے پہلے ہو، گزشتہ کل۔ تو جب امسی کہہ دیا تو قبلہ کہنے کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا بھائی، یہ زائد ہے، حشو ہے۔ لیکن کیا اسے معنی خراب ہوا؟ معنی بھی کوئی خراب نہیں ہوا بھائی، لہذا اس کو حشو تو ہے مفسد نہیں، تو یہ حشو ہے غیر مفسد، لیکن یہ مفسد معنی نہیں۔ وَحَذَا بِخِلَا، کہتے ہیں بھائی اس کو مفسد کیوں قرار دیتے ہو، اور غیر مفسد حش کیوں قرار دیتے ہو، اس کو تاکید بنا دو۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے ابصرتہ بعینی، میں نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، حالانکہ دیکھنا آنکھوں سے ہی ہوتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سننا کانوں سے ہی ہوتا ہے، تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کانوں سے، اور لکھنا ہاتھ سے ہی ہوگا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ، کہتے ہیں یہ تاکید کے درجے میں ہے، یہ کس کے درجے میں ہے؟ تاکید کے درجے میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے مخالف سامنے والا انکار کر رہا ہو، جب وہ انکار کر رہا ہے تو کلام کے اندر آپ کیا لے کر آئیں گے؟ تاکید لے کر آئیں گے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تاکید لے کر آئیں گے۔ تو آپ نے کہا میں نے اس کو دیکھا، وہ کہے گا نہیں بھائی، آپ پھر کہتے ہیں بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ تاکید کرو۔ وَحَذَا بِخِلَافِ مَا يُقَالُ، اور یہ خلاف ہے اس کے جو کہا جائے، اَبْصَرْتُهُ بِعَيْنِي وَسَمِعْتُهُ بِعُذُنِي وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا اَبْصَرْتُهُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُهُ بِعُذُنَيَّ وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي، یہاں تو یدی ہی بنے گا بھائی۔ فی مقامٍ، ایسے مقام میں، یفتقر الی التاکید، جو محتاج ہو کس کا؟ ہاں یہ تو تاکید کا محتاج تھے بھئی، سامنے والا کیا تھا؟ انکار کرنے والا تھا، تو تاکید کی ضرورت تھی، اس لیے یہ امسی قبلہ ان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک پانچ انواع کلام آپ کو بتلا دیں، مساوات، ایجاز، اخلال، اتناب، تطویل، حشو مفسد اور حشو غیر، سات بتلا دیں۔ یہ تو تھا خلاصہ اجمالی کلام. اب ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے. سب سے پہلے مساوات ذکر کریں گے، پھر ایجاز، پھر کیا؟ اتنا. مساوات کو سب سے پہلے کیوں ذکر کریں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہی تو معیار ہے، یہی تو پیمانہ تھا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. المساوات قدمها، مقدم کیا، لانها الاصل المقیس علیہ. یہ کیا ہے؟ اصل مقیس علیہ ہے، یہ اصل ہے. اصل سے کیا مراد ہے؟ المقیس علیہ، یعنی مقیس علیہ ہے. جیسے ولا یحیق، آیت ہے مولانا، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، نہیں گھیرتا برا مکر مگر اپنے اہل کو ہی، یعنی اپنے کرنے والوں ہی کو گئی. تو دیکھو جو بری تدبیر کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، بری تدبیر کرے گا اس کا وبال. اس معنی کی ادائیگی کے لیے یہ الفاظ ہیں، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، نہیں احاطہ کرتا برا مکر مگر اپنے اہل، اپنے کرنے والوں ہی کو، انہی کا احاطہ کرتا ہے، انہی پر پڑتا ہے اس کا وبال. تو یہ الفاظ معنی کے برابر ہیں. الفاظ کیا ہیں معنی کے؟ یہ مساوات ہیں. اسی طرح شاعر کا قول، فَإِنَّكَ قَلَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ وَإِنْ خُلْتُ أَنَّ الْمُنْتَعَ عَنْكَ وَاسِعُ. شاعر کہتا ہے اپنے ممدوح کے بارے میں کہ اگر میں تجھ سے دور بھی ہوں لیکن پھر بھی تو مجھے پا لیتا ہے، تو مجھے، جب تو غضب کی حالت میں ہو تو کوئی تیرے سے چھپ نہیں سکتا، ہر ایک تک پہنچ جاتا ہے تو. اور کیوں؟ کیونکہ تو رات کی طرح ہے، کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے رات سے چھپ نہیں سکتا، بالآخر رات کیا کر لیتی ہے؟ اس کو پا لیتی ہے. فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ، بے شک تو رات کی طرح ہے، الَّذِي هُوَ مُدْرِكِ، وہ رات جو کیا ہے مجھے پانے والی ہے. وَإِنْ خِلْتُ، اگرچہ میں خیال کروں، اَنَّ الْمُنْتَعَ اَي جائے بعد، مولانا کیا ہے؟ ظرف ہے مولانا، مُنْتَعَ اِنْتَعَ اَيَنْتَعُ کے معنی دور ہونا. اِنَّ الْمُنْتَعَ، اس لیے کہ بعد جائے بعد تجھ سے، ان کا تجھ سے، واسع ہو اگرچہ وسیع ہی کیوں نہ ہو، تجھ سے جو دوری کی جگہ ہے بڑی دور ہی کیوں نہ ہو، وسیع کیوں نہ ہو، پھر بھی تو پا لیتا ہے. ای موضع البعد ان کا ذو سعت، اگرچہ تجھ سے دوری کی جگہ ذو سعت، وسعت والی ہی کیوں نہ ہو. شبہہ، تشبیہ دی شاعر نے، ممدوح کو، فی حال سخطی ہی، اس کے غضب کی حالت میں، وحولی ہی، اور اس کے دہشت زدہ کرنے کی حالت میں، خوف زدہ کرنے کی جو حالت، بھئی وہ جب غضب میں ہوتا ہے دہشت زدہ کرنے کی جو حالت اس پر طاری ہوتی ہے، کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ باللیل، رات کے ساتھ. قیل فی الآیت، دیکھا جتنے الفاظ جتنا معنی اتنے ہی الفاظ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعضوں نے کہا اس آیت میں بھی حذف ہے اور شعر میں بھی حذف ہے، تو معلوم ہوا یہ ایجاز ہونا چاہیے، مساوات. علامہ طبرانی اس کو رد کریں گے، نہیں بھئی، کہتے ہیں بھئی آیت میں کس طرح ہے؟ قیل فی الآیت حذف المستثنا منہ، کہتے ہیں آیت میں مستثنا منہ محذوف ہے. کیا آیت کیسے ہے؟ لا یحیق المکر السیء الا باہل، اس سے الا سے پہلے ہے، لا یحیق المکر السیء باحد الا باہل، کہ مکر، برا مکر کسی ایک کو بھی نہیں گھیرتا مگر اپنے اہل. تو دیکھا مستثنی منہ محذوف ہے، تو یہ ایجاز ہونا چاہیے. اور شعر میں بھی جواب شرط محذوف ہے، کیسے؟ آخر میں آیا، وَإِنْ خِلْتُ، اگرچہ میں گمان کروں کہ تجھ سے دوری کی جگہ وسیع ہے، تو یہ ان شرط کے لیے آتا ہے، اور شرط کیا چاہتی ہے؟ جزا چاہتی ہے، اور یہاں پر جزا مذکور نہیں، تو لہذا بیت میں یہ بھی ایجاز ہونا چاہیے. وَفِ الْبَيْتِ حُذِفَ جَوَابُ الشَّرْطِ، اور شعر کے اندر جواب شرط کو حذف کیا گیا ہے. فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا ایجازًا لَا مُسَاوَاتًا، لہذا ہر ایک میں ایجاز ہوا نہ کہ مساوات. وَفِيهِ نَظَر، علامہ طبرانی کہتے ہیں آپ کی بات درست نہیں بھئی. لِأَنَّ اعتبارَ هَذَا الْحَذْفِ رِعَايَةٌ لِأَمْرٍ لَفْظِيٍّ لَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ تَادِيَةُ أَصْلِ الْمُرَادِ، علامہ تفتازانی کہتے ہیں بھئی دیکھو، لا يحيق المكر السيء الا باهله، نہیں گھیرتا بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر کس کو؟ اپنے اہل کو، اپنے کرنے والوں ہی کو. معنی سمجھ میں آپ کو آیا یا نہیں آیا؟ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا الا سے پہلے مستثنی منہ محذوف ہے، کہتے ہیں وہ تو نحوی بات آپ کر رہے ہیں، نحوی اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے محذوف نکالنا پڑتا ہے، لیکن معنی مراد کے سمجھنے میں یہاں کوئی اشتباہ نہیں. بلکہ اگر آپ کہتے ہیں اس کو نکال کر رکھ دیں گے عبارت میں بیاحد الا باہلہ، تو پھر اتناب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اتناب ہو جائے گا، کہ اس کی ضرورت نہیں. وہ تو صرف ہم نحوی اعتبار سے کہ الا استثناء کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ مستثنا منہ چاہیے، تو ہم ترکیب کے اعتبار سے نکالتے ہیں، معنی مراد کی ادائیگی کے اعتبار سے یہاں کوئی خفا نہیں. جی دونوں میں اسی طرح ہے، معنی کہ محتاج. وفیہ نظر، اس قیل کے علم میں نظر ہے مولانا، لأن اعتبار هذا الحذف، اس لیے کہ اس حذف کا اعتبار جو ہے رعایت لامر لفظی، یہ کس کی رعایت؟ امر لفظی کی رعایت کے لیے ہے. لا یفتقر الیہ، جس کی طرف محتاج نہیں ہے، جس کی طرف محتاج نہیں ہے. تادیت اصل مرادی، اصل مراد کی ادائیگی میں بھی احد نکالنے کی ضرورت ہے؟ آگے شرط کی جزا نکالنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی نہیں. حتی لو صرح بھی، اگر اس کی تصریح کر دی جائے، لکانا اتنابن، تو پھر کیا بن جاتا؟ اتنابن. اتناب بل تطویلن، بلکہ کیا بن جاتی؟ بل حشون، بلکہ کیا ہوتا؟ حش، بالکل زائد ہوتا ضرورت کے بعد. وبل جملتی، اور مجموعی خلاصہ کلام یہ، لا نسلم، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، ان لفظ الایت والبیت ناقص عن اصل المراد، کی آیت کے لفظ اور شعر کے الفاظ وہ اصل مراد سے کم ہے، یہ تسلیم نہیں، اگر ورنہ تو ایجاز ہو جائے گا. والایجاز ضربانی، ایجاز دو قسم پر ہے مولانا، ایجاز القصر وهو ما ليس بحذف انه لكم في القصاص حیات. ایجاز دو قسم پر ہے مولانا، ایک ایجاز القصر ہے اور ایک ایجاز الحذف ہے. ایجاز القصر وہ ہے جس میں حذف نہ ہو، ایجاز الحذف وہ ہے جس کے اندر حذف ہو. والایجاز ضربان، ایجاز دو قسم پر ہے، ایجاز القصر وهو ما ليس بحذف، جس کے اندر حذف نہ ہو، جو حذف کے ساتھ نہ ہو، جیسے ولکم فی القصاص حیات. بھئی ایجاز کہتے کس کو ہیں؟ لفظ تھوڑے ہوں اور معنی اس کے، ایجاز قصر کی مثال، ولکم فی القصاص حیات، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. فَإِنَّ مَعْنَاهُ كَثِيرٌ، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. وَلَفْظُهُ وَيَسِيرٌ، اور اس کے لفظ کیا ہیں؟ لفظ بڑے تھوڑے ہیں. لفظ تھوڑے ہیں، معنی بہت زیادہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، معنی اس کا یہ ہے مولانا کہ اگر انسان کو پتا ہو کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا تو مجھے بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، تو یقیناً یہ اس شخص کے قتل سے باز رہے گا، اس شخص کے قتل سے باز رہے گا. تو دیکھو قصاص کی وجہ سے بہت سے قتل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قاتل اس وجہ سے کرتا نہیں، تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جاتا اور مقتول بھی قتل ہو جاتا، تو دونوں کی زندگی کیا ہوئی؟ بچ گئی. تو قصاص کے اندر حیات ہے. دیکھو کتنی لمبی تقریر کرنا پڑی قصاص میں، تمہارے لیے قصاص میں. بھئی دیکھو ایک شخص ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، دوسرے کا بھائی اٹھتا ہے اس کو قتل کرتا ہے، اس کے اور رشتہ دار اٹھتے ہیں اس کو قتل کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار اٹھتے ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں. یا عرب میں ایک ایک شخص کے قتل پر پوری پوری بستیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے بھائی. تو اگر قصاص ہوتا تو پھر دیکھو زندگی مل جاتی. کیا ہوتی؟ تو قصاص میں زندگی ہے مولانا. قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ یہ تین چار لفظ ہیں، اب معنی کیا ہے؟ احساس میں زندگی. اس لیے کہ اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ میں اس کو دوسرے کو قتل کر دوں گا تو پھر بعد میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو یہ اس کو قتل نہیں کرے گا، اس کے قتل سے باز رہے گا. تو جب یہ قتل سے باز رہا تو وہ بھی بچ گیا اور یہ خود بھی بچ گیا، معلوم ہوا احساس میں کیا ہے؟ ان دونوں کی زندگی ہے. جی ولا حذف فیہ، اور اس کے اندر حذف بھی نہیں، حذف بھی نہیں. لکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ اس میں حذف بھی نہیں. بھائی حذف تو ہے، جار مجرور آ رہے ہیں، جار مجرور کیا چاہتے ہیں؟ متعلق چاہتے ہیں، یہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں تو وہ تو نکالنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں حذف ہی نہیں ہے علامہ تبتزانی یا اے صاحب تلخیص، کہتے ہیں بھائی اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو نحوی ترکیب کو درست کرنے کے لیے ہم نکالتے ہیں، ورنہ تو یہاں حذف. معنی مراد پوری طرح ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ معنی مراد پوری طرح ادا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے بھائی وذالک اور معنی وذال، اس لیے یہ دونوں، لأن معناه، اس کا معنی یہ ہے ان الانسان اذا علم، جب انسان کو یہ پتا ہو، انہ متى قتل قتل، جب وہ قتل کرے گا تو وہ قتل کر دیا جائے گا، کان ذلك داعیا له، تو یہ بات اس کو دعوت دینے والی ہوگی اس بات کی طرف، اللہ یقدم علی القتل، کہ وہ اقدام پیش قدمی نہ کرے قتل پر، فرتفع بالقتل الذي هو القصاص، تو اٹھ گیا اس قتل کے ساتھ جو کیا تھا، جو قصاص میں ہوا. بھائی وہ قتل جو کس میں تھا؟ قصاص میں ہوا، اس قتل کی وجہ سے اٹھ گیا. کثیر من قتل الناس، بہت سے لوگوں کے قتل، بہت سے لوگوں کے قتل اٹھ گئے. بعضہم لبعض، ان بعض کو، یعنی بعض کا بعض کو قتل کرنا، یہ سب ختم ہو گئے جب اس کو پتا تھا کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا. وکان ارتفاع القتل حیاتن لہم، اور یہ قتل کا اٹھ جانا یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. ولا حذف فیہ، اس عبارت میں مولانا کوئی حذف بھی نہیں ہے. الیس فیہ حذف شیئن، اس کے اندر کوئی ایسی حذف بھی نہیں ہے، ایسی چیز کا حذف بھی نہیں ہے. مما یؤدا به اصل المراد، جس کے ساتھ کیا ادا کیا جائے؟ اصل بھائی، اصل مراد والا کوئی لفظ یہاں پوشیدہ ہے نہیں، الفاظ سارے. وہ اعتبار بھائی، وہ جو جار مجرور کا متعلق ہے وہ کہتے ہیں وہ اعتبار الفعل الذی یتعلق به الظرف، اور اعتبار کرنا اس فعل کا جس کے ساتھ کون متعلق ہوگا؟ ظرف، یعنی جار مجرور. رعایت لامر لفظی، وہ تو کس کی رعایت سے ہے؟ امر لفظی کے اعتبار سے ہے. حتی لو ذکر لکان تطویلا، یہاں تک کہ اگر اس کو ذکر کر دیتا تو کیا بن جاتا؟ تطویل بن جاتی. اب دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، ولکم فی القصاص حیات، یہ مختصر الفاظ ہیں جس میں یہ بتلانا مقصد تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے، زخم کا بدلہ زخم ہونا چاہیے. تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اسی معنی کو عربوں نے بھی ادا کیا تھا مختصر ترین الفاظ سے، اور انہوں نے کیا لفظ بنائے تھے؟ انہوں نے کہا تھا القتل انفع للقتل. بھائی عرب کیا کہتے تھے؟ اب قرآن کی فصاحت کا پتہ چلے گا مولانا، اور ان عربوں کی فصاحت کا پتہ چلے گا. بھائی عربوں نے کہا تھا القتل انفع للقتل، قتل وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے، کس کی؟ قتل. یہ القتل سے ہر قتل نہیں مراد، وہ قتل مراد ہے جو قصاصن ہو. کیا ہو؟ تو وہ قتل جو قصاصن ہو وہ زیادہ نفی کرنے والا ہے، کس کی؟ قتل کی. معلوم ہوا قصاص میں کسی کو قتل کرنا یہ قتل کی کیا کر دیتا ہے؟ زیادہ نفی کرتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ ترک قتل کے مقابلے میں. یعنی ایک ہے ترک قتل، ایک ہے قتل قصاصن. کس کے اندر زیادہ قتل کی نفی ہوگی؟ قتل میں. قصاص میں جو قتل کیا جائے تو دوسرا بھی قتل، اور اگر قصاص میں قتل ترک کر دیا جائے تو پھر تو دوسرا قتل کر. تو زیادہ نفی کس صورت میں ہوئی؟ قتل کی. قصاص. یہ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک ہے قرآن کا کلام بھائی ولکم فی القصاص حیات بھائی، اور ایک عربوں کا کلام ہے القتل انفع للقتل. قرآن کا کلام بہتر ہے، اس سے 6-7 وجوہات ذکر کریں گے بھائی. پہلی وجہ یہ کہ اس قرآن کے الفاظ تھوڑے ہیں، اس کے الفاظ زیادہ ہیں. قرآن کے حروف تھوڑے ہیں اور ان کے حروف کیا ہیں؟ بھئی ان کے حروف ذرا گنو بھئی. القتل انفا للقتل، جی کئی اقوال ہیں علماء کے معلوم ہوا ہے نا، کتنے الفاظ ہیں؟ 14 الفاظ ہیں اس کے اندر، حروف ہیں مولانا، الف لام قاف تا لام، الف نون فا، اس کے آگے پھر الف لام لام قاف تا لام. اچھا ہاں، حساب 10 سے اوپر چلا گیا، یہ بار مسئلہ نہ ہو. 14 حروف ہیں، ٹھیک ہے بھائی. اب قرآن کے حروف ذرا گنو بھائی. جی 16 ہیں بھائی. ولکم کو کیوں ملاتے ہو؟ ولکم کے مقابلے میں انہوں نے کوئی لکم کہا ہے؟ فیل قصاص حیات، تم دیکھو بھائی، صرف فیل قصاص قصاص میں حیات ہے بس. جی 10 سے اوپر ہے صاحب، گنو بھائی. جی 12 حروف، 12 نہیں ہے بھائی، پھر گن لو. فیل قصاص حیات 12 ہیں، دیکھیے
11.
اچھا بس بھائی بس، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. دیکھو بھائی میں آپ کو گنواتا ہوں، ایک ایک گنے. فیل قصاص حیات فا لام، اوہو کہ کاتب کو نہ دیکھو، فیل میں نے یا الف پڑھا کہیں؟ فیل یا کو میں نے پڑھا، تلفظ کیا یا پر، الف پر کیا، سیدھا فال فال فا کا کسرہ اور لام کو ملا رہا ہوں. فیل قصا، فیل تلفظ کا اعتبار ہے، کتابت کا اعتبار نہیں مولانا. اچھا فا 1، لام 2، قاف 3، صاد 4، الف 5، صاد 6، اچھا ہا 7، یا 8، الف 9، 9، تا 10، نون تنوین بھائی، تنوین کا نون 11، کتنے ہو گئے؟ اور عربوں کے دیکھو، ہم نے اپنی تنوین ہی ملائی، اس کو بھی نہیں چھوڑا بھائی، تلفظ میں چونکہ آ رہی تھی. اور عربوں کے کتنے ہیں؟ 14. تو کس کے کم ہوئے؟ قرآن کے الفاظ کم ہوئے، ایک وجہ یہ مولانا. نیز دوسرا سبب بھائی کہ اس کے اندر مطلوب پر تصریح کی گئی ہے بھائی، اس کلام سے مقصد کیا ہے؟ زندگی ہے. کیا ہے؟ زندگی مطلوب ہے. یہ قصاص کا مطلوب کیا ہے؟ زندگی. اور یہ وہ حیاتن ہے، اور حیاتن کا لفظ کس میں آ رہا ہے؟ قرآن کی آیت میں تو آ رہا ہے، عربوں والے میں آ رہا ہے بھائی. تو قصاص کا مقصد تھا زندگی، اور وہ زندگی مذکور ہے قرآنی عبارت میں، نہ کہ عربوں کی عبارت. تیسرا بھائی، حیاتن کے اندر تنوین آ رہی ہے، اور تنوین آپ نے پڑھا ہے کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے، اور کبھی نو بتلانے کے لیے آتی ہے. تو معنی یہ مولانا تعظیم کے لیے ہو حیات، تمہارے لیے قصاص میں ایک عظیم زندگی ہے بھائی. اور یہاں القتل انفا للقتل، یہاں عظمت والی بات ہے بھائی؟ نہیں. یا مولانا یہ تنوین نو کے لیے بناؤ، تمہارے لیے قصاص میں ایک نو کی حیات ہے، ایک نو کی زندگی ہے. اور وہ کیا ہے بھائی؟ وہ قاتل اور مقتول کی زندگی ہے. کس کی؟ قاتل اور کیوں؟ مقتول بھی بچا اور قاتل بھی بچ گیا. کتنے فائدے ہوئے؟ ایک قلت حروف، ایک نقل المطلوب، ایک تنکیر للتعظیم او نوعیت، یہ ایک ہی ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا فائدہ، قرآن کا کلام عام ہے، کوئی جگہ بچی نہیں جہاں پر یہ کلام صادق نہ آئے. دنیا کا کوئی بھی قصاص اٹھا لیں گے مولانا، جہاں بھی قصاص لیا جائے، یہ قصاص میں زندگی ہوگی. قصاص میں کیا ہوگی؟ لیکن عربوں کا قول ہے القتل انفا للقتل، قتل قتل کی زیادہ نفی کرتا ہے، اور قتل کبھی کبھار قصاصاً ہوتا ہے، کبھی ظلمن ہوتا ہے، تو قصاص کو تو یہ شامل ہے، لیکن جو قتل ظلمن ہو وہ قتل کی نفی کرتا ہے یا اس کو اور بڑھاتا ہے؟ وہ تو قتل کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قتل دو قسم پر، ایک قصاصاً قتل کبھی ہوگا اور ایک کبھی ظلمن. اور قصاصاً جو ہے وہ تو انفال القتل ہے، لیکن ظلمن انفال القتل. تو قرآن کا کلام عام ہے، ہر فرد کو شامل، جبکہ عربوں کا کلام عام نہیں، ہر فرد کو شامل نیز. قرآن کے کلام، چار وجہ ہو گئی، پانچویں وجہ، قرآن کے کلام میں تکرار نہیں، عربوں کے کلام میں تکرار ہے. وہاں پر القتل القتل دو دفعہ آ رہا ہے، اور جو کلام مشتمل بر تکرار ہو اس سے افضل ہے وہ کلام جس مشتمل بر تکرار نہ ہو. نیز مولانا فی القصاص حیاتن، یہ کسی تقدیر کا محتاج نہیں، یہاں کوئی لفظ محذوف نہیں نکالنا پڑتا، جبکہ القتل انفا للقتل میں محذوف کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ انفا اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں، یا من اضافت یا الف لام. یہاں نہ من ہے نہ الف لام ہے نہ اضافت، تو اس کے لیے ہمیں من اور مجرور نکالنا پڑے گا. تو القتل انفا للقتل من ترک ہی. قتل دو چیزیں ہیں، ایک ترک قتل ہے اور ایک بھائی ایک قصاص میں قتل کر دو، ایک صورت ہے چھوڑ دو کچھ بھی نہ کہو. قتل کس سے جلدی ختم ہوں گے، قتل کرنے سے ختم ہوں گے یا ترک قتل سے ختم ہوں گے؟ قتل کرنے سے. تو قتل کرنا انفع ہوا کس سے؟ ترک قتل سے. نیز مولانا یہ چھٹی وجہ، ساتویں وجہ، قرآن کے کلام میں صفت صنعت مطابقت ہے، صنعت تضاد ہے، صنعت طباق ہے. وہ کیا؟ دو الفاظ جن کا معنی ضد، جو الفاظ ایک دوسرے کے ضد ہوں وہ استعمال ہوئے. کیسے؟ حیات آیا اور ایک قصاص آیا، تو مجموعے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان ضد ہے. کیسے؟ کیونکہ قصاص میں قتل ہوتا ہے، اور قتل مخالف ہے کس کے؟ حیات کے. تو یہ دونوں کیا ہوئے؟ ایک دوسرے کی ضدین ذکر ہوئے. تو ضدین کو ذکر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ طباق، صنعت طباق، اور اس سے کلام میں حسن آ جاتا ہے. تو سات وجہیں ذکر کی مولانا، ایک کیا؟ قلت حروف، ایک تصریح علی المطلوب، ایک کیا؟ تنکیر لتعظیم اوین نوعیت، اور ایک عام ہونا، اس کا عام ہونا، اور پانچواں کیا؟ تکرار اس میں نہیں ہے، اور چھٹا کیا ہے؟ محذوف نہیں نکالنا پڑتا، اور صنعت طباق ہے. دیکھیے بھائی، آواز کیوں نہیں نکلتی؟ چھینک اونچا کہہ دیتے کیا ہو جاتا، شان میں کمی آ جاتی کچھ. وفضله اي رجحان قوله تعالى ولكم في القصاص حيات على ما كان عندهم، اور اس کی فضیلت یعنی راجحیت اللہ کے اس قول کی، ولکم فی القصاص حیات کی، علی ما کان عندہم، اس کلام پر جو عربوں کے پاس ہے. او جزا کلام فی ھذا المعنی، مختصر ترین کلام اس معنی کے اندر. وہ قولہم، اور وہ ان کا یہ قول ہے، القتل انفع للقتل. اس پر اس کو فضیلت ہے مولانا یہ قرآنی کلام کو، بقلت حروف، کس کے ساتھ؟ قلت حروف کے ساتھ. ما یناظرہ، اس کے جو اس کے مقابل میں ہے، جو بالمقابل ہے اس سے حروف اس کے کیا ہیں؟ کم ہیں. ای لفظ الذی یناظر قولہم، یعنی وہ لفظ جو مقابل ہے عربوں کے قول، القتل انفع للقتل. بھائی بتلا رہے ہیں ولکم کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ولکم ان کے مقابل ہے، انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا. البتہ فی القصاص حیات ان اس کے مقابل ہے. منہ ای من قوله تعالی، تو اس کے حروف کم ہیں مولانا، القتل انفع لل. اچھا یہ من بیان ہے مولانا، ما کا من ہے، یعنی وہ جو مقابل ہے کس کے؟ قتل انفال قتل کے. بھائی کس میں سے؟ کہتے ہیں منہ ای من قولہ تعالی، یعنی کہ اللہ کے قول میں سے. ولکم فی القصاص حیات، ولکم فی القصاص، یہ قول جو مقابل ہے القتل انفع للقتل کے، اللہ کے کلام میں سے جو مقابل ہے کس کے؟ القتل انفع لل، اور وہ کیا ہے؟ فی القصاص حیات. فی القصاص ولکم مقابل نہیں ہے. وما یناظرہ منہ ہو قولہ تعالی، اور وہ جو اس کے مقابل ہے کیا ہے؟ اللہ کا جی فی القصاص حیات، وہ کیا ہے؟ فی القصاص صرف یہ ہے، ولکم نہیں. لان لکم زائد علی معنی قولہم القتل انفع للقتل، اس لیے کہ لکم کا لفظ زائد ہے اس معنی پر جو کہ ان کے قول القتل انفع للقتل کا تھا. فحروف فی القصاص حیات، تو حروف فی القصاص حیات کے اندر حروف جو ہیں، فحروف فی القصاص حیات، فی القصاص حیات کے جو حروف ہیں مع تنوینی، تنوین کے ساتھ، احد عشر گیارہ ہیں. وحروف حروف القتل انفع للقتل، القتل انفع للقتل کے حروف اربعۃ عشر، وہ چودہ ہیں. عن الحروف الحروف الملفوظۃ، کون سے حروف مراد ہیں بھائی؟ جن پر تلفظ ہو. اذ الایجاز یتعلق بالعبارت، اس لیے کہ ایجاز کا تعلق عبارت سے ہوتا ہے. ولا بالکتابتی، اور کتابت سے. والنص ای وبالنص علی المطلوب عن الحیات، اور تصریح کرتے ہوئے، دیکھیے بالنص نکال کر بتلایا کہ اس کا عطف بقلت پر ہو رہا ہے، اور مولانا تصریح کرتے ہوئے کس پر فضیلت ہے؟ بن نفسی، تصریح کے ساتھ. حل المطلوب، کس پر؟ مطلوب پر تصریح ہے اللہ کے کلام میں، اور وہ کیا ہے؟ یعنی الحیات حیات ہے. وما، اور اس فضیلت ہے مولانا، یہ بھی عطف ہے بن النفس پر. وہ بما یفیدہ تنکیر حیات، ساتھ اس کے جس کا فائدہ دے رہی ہے حیات کی تنکیر، حیات کا نکرہ ہونا جس چیز کا فائدہ دے رہا ہے، بھائی اس کے ساتھ فضیلت حاصل ہے. حیات کی تنکیر کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے؟ من تعظیم، یعنی کہ تعظیم کا. لمنعہ، اس لیے بوجہ منع کرنے کے. ای منع القصاص، قصاص کے منع کرنے سے. ایاہم، کن کو؟ قاتل کے اولیاء کو بھائی. اما کانو علیہ، جس پر وہ لوگ تھے. من قتل جماعت بواحدت، یعنی کہ ایک جماعت کو قتل کرنا واحد کے بدلے میں. بھائی قتل، یہ جو قصاص ہے، ان عربوں کو، قاتل کے اولیاء کو روکتا ہے اس چیز سے جس پر وہ لوگ تھے، جس روش پر وہ لوگ تھے اس سے کیا کرنے والا ہے؟ یہ روکنے والا ہے. وہ کیا روش تھی؟ خود من بیان ہے ماں کا مولانا، من قتل جماعت بواحدین، یعنی ایک جماعت کا قتل ہوتا تھا کس کے مقابلے میں؟ ایک کے بدلے میں. فحصل لهم فی ھذا الجنس، پس حاصل ہوا ان کے لیے اس جنس کے اندر. بھائی جنس سے کیا مراد ہے؟ من الحکم، یعنی کہ حکم. بھائی اس سے مراد قصاص ہے. قصاص کیا ہے؟ ایک جنس حکم ہے، ایک نوع حکم ہے. پس حاصل ہوا ان کو اس جنس سے، یعنی کہ حکم میں. عن القصاص، یعنی کہ قصاص خود بتلا دیا، یعنی کہ قصاص میں. حیات عظیمت، کیا حاصل ہوئی؟ حیات. او من النوعیتی، اس کا عطف منت، یا وہ چیز جس کا فائدہ دیا حیات کی تنکیر نے، یعنی کہ نوعیت نے. نوعیت کے اعتبار سے فضیلت ہے. اے لکم فی القصاص نوع من الحیات، یعنی تمہارے لیے قصاص میں ایک نوع کی کیا ہے؟ زندگی ہے. وہی الحیات الحاصلۃ للمقتول، یہ وہ زندگی ہے جو مقتول کو حاصل ہوتی ہے. الذی یقصد قتلہ، جس کے قتل کا ارادہ کیا جاتا ہے. والقاتل اے الذی یقصد القتل، اور وہ زندگی جو کس کو حاصل ہوتی ہے؟ قاتل کو، یعنی وہ جو ارادہ کرتا ہے قتل کا. بالارتداء عن القتل، ساتھ باز رہنے کے کس سے؟ تو قتل سے باز رہے گا تو قاتل بھی بچ جائے گا، مقتول بھی. لمکان العلم بالاختصاصی، کیوں رکے گا؟ کیونکہ لوجود، مکان بمانے وجود کے، کیونکہ اس کو بدلہ لینے کے وجود کا علم ہے. بدلہ لینے کے علم ہے. اختصاص مانا بدلہ لینا. جی تو مولانا وجوہ چل رہی تھی، وجوہ فضیلت قرآن کی آیت کی کس پر؟ کلام عرب پر. تین وجوہ ذکر کر دی انہوں نے، چوتھی وجہ کیا ہے؟ وطرادی ہی، اور اس کی فضیلت ہے اس کے عام ہونے کی وجہ سے، ای ولکون قولی ہی، اور اس وجہ سے کہ اللہ کا یہ قول جو ہے ولکم فی القصاص حیات مطردن، یہ کیا ہے؟ عام ہے، اذ الاقتصاص مطلقا سبب للحیاتی، اس لیے کہ اقتصاص مطلقا، بدلہ لینا مطلقا کس چیز کا سبب ہے؟ زندگی کا، بخلاف القتل، بخلاف قتل کے، فانہ قد یکون انفع للقتل، اس لیے کہ کبھی کبھار قتل وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہوگا، کالذی علی وجہ القصاص، جیسے کہ وہ قتل جو کس طریقے پر ہو، جو قتل بھی قصاص کے طریقے پر ہو وہ اور قتلوں کی نفی کرتا ہے، وقد یکون ادعا لہ، اور کبھی کبھار قتل وہ زیادہ طلب کا دعوت دینے والا ہوتا ہے قتل کو، کل قتل ظلمن، جیسے کیا ہے قتل ظلمن، قتل کرو گے تو اس سے تو حیات نہیں آئے گی بلکہ اس سے تو اور قتل آئیں گے، تو یہ عام نہ ہوا عربوں کا کلام، وخلوب بھی یعنی تکراری، نیز مولانا کلام اللہ جو ہے وہ خالی ہے کس سے؟ تکرار سے، بخلاف قولہم، بخلاف عربوں کے قول کے، فإنہ یشتمل علی تکرار القتل، اس لیے کہ اس میں تکرار قتل ہے، قتل دو دفعہ آ رہا ہے لفظ، ولا یقفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، ان الخالی عن التکرار افضل من المشتمل علیہ، کہ وہ جو تکرار سے خالی ہو وہ افضل ہوتا ہے اس سے جو تکرار پر مشتمل، وان لم یکن مخلا بالفصاحت، اگرچہ یہ بات مخل بالفصاحت نہیں، فصاحت میں کوئی خلل نہیں آ رہا لیکن بہرحال ایک فضیلت کی وجہ ہے، واستغنائه عن تقدیر محذوف، نیز جو کلام آیت جو ہے بے پرواہ ہے محذوف کی تقدیر سے، یعنی یہ وہاں پر کسی کو محذوف مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بخلاف قولہم، بخلاف کس کے قول کے؟ عرب کے قول کے، فإن تقدیرہ، اس لیے کہ اس کی تقدیر یہ ہے مولانا، القتل انفع للقتل من ترکہ، یہ مولانا انفع اس میں تفضیل ہے اور اس کے لیے من لانا پڑے گا، یہاں قتل زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل سے، کس کے مقابلے میں؟ من ترکہ، ترکہ قتل کے، صورت بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ تو قصاص دیکھو، ایک ہے قصاص میں قتل کرنا اور ایک ہے ترک قتل کرنا، کس سے قتل کی نفی ہوگی؟ قتل، قصاص میں اس کو پتہ ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا تو وہ قتل نہیں کرے گا، اگر اس کو پتہ ہے مجھے چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تو وہ یقیناً کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، جیسے کہ یہاں پر نظام چل رہا ہے مولانا، والمطابقت، اور اسی طرح وبل مطابقتی، یعنی کہ مطابقت کی وجہ سے فضیلت ہے، ای وب اشتمال ہی اعلیٰ صنعت المطابقتی، اس لیے کہ بوجہ مشتمل ہونے آیت کے یا کلام اللہ کے، اعلیٰ صنعت المطابقتی، کس صنعت پر؟ صنعت مطابقت، صنعت طباق بھائی، وہی الجمع بین معنیین متقابلین، یہ جمع کرنا ہے دو ایسے معنی کا جو آپس میں کیا ہو؟ متقابلین ہو، فی الجملتی، مجموعے اعتبار سے، کل قصاص والحیات، جیسے کہ قصاص اور حیات ہیں، قصاص اگرچہ حیات کی ضد نہیں لیکن قصاص میں قتل ہوگا اور قتل ضد ہے کس کی؟ حیات، تو اس قتل کی وجہ سے قصاص بھی جملہ کیا ہوا؟ ضد ہو گیا، کس کی؟ حیات کی، یہ تو ایک قسم تھی ایجاز کی، جس میں اس کو ایجاز القصر کہتے ہیں، جس میں الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ، دوسری ایجاز الحذف ہے، وہ ما یکون بحذف شیء، ایجاز حذف وہ ہے مولانا جس کے اندر کبھی ایک لفظ حذف ہوگا، کبھی جملہ حذف ہوگا، اور کبھی کبھار جملے سے بھی زیادہ حذف ہو، بھائی کلام ہے مختصر تو لازمی بات ہے اس میں کچھ حذف ہے، وہ حذف یا تو جزء کلام ہوگا یا جملہ ہوگا، یا جزء جملہ ہوگا یا جملہ ہوگا یا اکثر من الجملہ ہوگا، جزء جملہ جیسے مولانا کبھی کبھار مضاف محذوف ہوگا، جیسے وسأل القریۃ قرآن میں آتا ہے، اے وسأل اہل القریہ، بستی سے پوچھیں یعنی بستی والوں سے، تو مضاف محذوف ہے، کبھی کبھار موصوف محذوف ہے، جیسے شاعر کہتا ہے انا بنو جلا، جلا تو جملہ ہے تو یہاں پر جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے، معلوم ہوا اس کا موصوف نکرہ رجلن محذوف ہے، انا ابن رجلن جلا. آگے آئے گا مولانا کبھی کبھار صفت محذوف ہوگی، جیسے کان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ صحیحۃ. ایک بادشاہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اکٹھے جا رہے تھے، انہوں نے کشتی توڑ دی حضرت خضر علیہ السلام نے، اس میں عیب پیدا کر دیا، تو کیا فرمایا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو کیا کرتا ہے ہر سالم کشتی کو توڑ دیتا ہے، اور یہ بیچارے غریبوں کی ہے ان کی، تو میں نے کیا کیا اس کو توڑ دیا، عیب پیدا کر دیا، اور وہ عیب والی کشتی نہیں لیتا تو بچ جائے گی ان کی کشتی. تو یا خوز کل سفینۃ صحیحۃ، تو دیکھو صفت حذف کی بھائی. وہ ایجاز الحذف، اور دوسری قسم ایجاز الحذف ہے، وہ ما یکون بحذف شیء، جو کس کے ساتھ ہو، حذف شیء کے ساتھ ہو. حذف علی ایجاز القصر، یہ ایجاز القصر پر عطف ہے. والمحذوف اما جزء جملۃ، اور محذوف یا تو جزء جملہ ہوگا، عمدتن کان او فضلتن، چاہے وہ کلام میں عمدہ ہو یعنی کیا مسند الیہ ہو، یا یعنی کلام کا اہم رکن ہو، او فضلتن یا کیا ہو زائد ہو، مولانا فضلہ ہو، مضافن. تو یہ ترکیب بتلا رہے ہیں، بدل من جزء جملۃ، اوپر آیا نا، و اما جزء جملۃ، جزء جملہ حذف ہوگا ہم جی، یا تو جزء جملہ حذف ہوگا وہ کیا ہوگا مضاف، اور یہ مضاف ترکیب میں بدل واقع ہو رہا ہے، کس سے، جزء جملہ سے، تو یہ بھی مرفوع ہوگا. نحو واسأل القرية اي اهل القرية، بستی سے پوچھے یعنی بستی والوں سے، تو دیکھو کیا محذوف ہوا، جی اہل مضاف محذوف، او موصوف، یا محذوف کیا ہوگا موصوف، جیسے کہتا ہے انا بن جلا، جلا جلا جملہ ہے مولانا، جلا ظاہر ہوا، جلا کیا ظاہر ہوا، یا تو وہ خود ظاہر ہوا یا اس نے معاملہ، اس نے معاملے کو ظاہر کیا، کیا کیا ظاہر کیا، یعنی لازمی بھی ہو سکتا ہے متعدی بھی. ابن جلا مولانا یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ شخص جس کا معاملہ واضح ہو، جس کی بات چھپی ہوئی نہ ہو، جس کی بات چھپی ہوئی نہ ہو، تو وہ شخص جس کا معاملہ واضح ہو اس کو کہتے ہیں ابن جلا. لیکن جلا تو ہے جملہ، اور جملہ تو لہذا اس کے لیے کیا نکالنا پڑے گا، موصوف ما قبل میں نکالنا پڑے گا، تو وہ کیا ہوگا رجل جلا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کا معاملہ خوب ظاہر ہے، خوب ظاہر ہے. اور طلاع الثنایا، طلاع الثنایا کہتے ہیں وہ شخص جو مشکل امور کو سر انجام دینے والا ہو، وہ شخص جو مشکل امور کو سر انجام دینے والا ہو، مشکلات کو جھیلنے والا ہو، باہمت شخص ہو، اس کو کہتے ہیں طلاع الثنایا. طلاع مبالغہ ہے طالع کے اندر بھائی. تو دیکھیے مولانا انا بنو جلا، جلا سے پہلے کیا نکالنا پڑے گا رجل نکالنا پڑے گا، انا بنو رجل جلا، تو محذوف کون ہوا، موصوف یا صفت، موصوف، یہی بات کی، یا موصوف محذوف ہوگا، جیسے انا بنو جلا و طلاع الثنایا، یہ عطف ہے مولانا ابن پر، میں بیٹا ہوں ابن جلا اس شخص کا جس کا معاملہ کھلا ہوا ہے، وَطَلَّعُ الثَّنَايَا، اور میں خوب چڑھنے والا ہوں پہاڑی در راستوں پر. طَلَّعُ الثَّنَايَا سمجھ میں آیا بھائی جی. متا اَذَعُ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي، جب میں اپنا عمامہ رکھ دوں گا، اتار دوں گا، تَعْرِفُونِي، تو تم مجھے پہچان لوگے. اب دیکھیے ترجمہ الفاظ کے معنی بتلا رہے ہیں شاید علامہ تفتزانی. السنیہ، سنیہ کہتے ہیں العقبہ، گھاٹی کو، پہاڑی راستہ، دشوار گزار راستہ. سنایا جمع ہے کس کی؟ سنیہ کی، اور سنیہ کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی، پہاڑی راستہ، دشوار گزار. وفلان طلع السنایا، اور فلان کیا ہے؟ یوں کہتے ہیں بھائی، فلان طلع السنایا ہے اے رکاب لصعاب الامور، یعنی سوار ہونے والا ہے مشکل امور پر. صعاب جمع ہے صعب، ان کی مشکل امور پر سوار ہونے والا ہے، یعنی مشکلات کو جھیلنے والا ہے. صورت معنا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ طلع کا معنی بھائی سوار ہونا، چڑھنے والا، خوب سوار ہونے والا ہے. السنایا دشوار گزار پہاڑی راستوں پر، یہ تو لفظی ترجمہ تھا، پہاڑی راستوں پر خوب چڑھنے والا ہے، اور معنی کیا ہے؟ مشکل امور کو سر انجام دینے والا ہے. فقولہ جلا جملۃ ماتن کا یہ شاعر کا جلا کہنا یہ جملہ ہے. وقع صفۃ لمحذوف، یہ کیا واقع ہوا ہے؟ محذوف صفت واقع ہوا ہے محذوف کے لیے. ای انا ابن رجل جلا، میں شخص کا بیٹا ہوں. جلا ای ان کشف امرہ، جس کا معاملہ خوب ظاہر ہوا. تو دیکھو ان کشف امرہ معاملہ ظاہر ہوا، یعنی فعل لازمی کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں جلا، او کشف الامور، یا مولانا متعدی بھی کر سکتے ہیں، اس نے امور کو کھول دیا ہے، معاملات کو کھول دیا. وقیل، اور بعضوں نے کہا جلا ہا ہنا علم، بعضوں نے کہا جلا جملہ نہیں ہے، یہاں پر علم ہے، آدمی کا نام ہی جلا رکھ دیا. حذفت تنوین، تنوین حذف ہے، باعتبار انہ منقول عن الجملۃ، اس لیے کہ یہ منقول عن الجملہ ہے، یعنی حکایت ہے، یہ کیا ہے؟ حکایت ہے، اور حکایت میں تبدیلی نہیں کی جاتی. عن الفعل مع الضمیر، یعنی یہ فعل مع الضمیر کے ہے. بھئی جب جملہ ہے، پورے جملے کو اٹھا کر کسی کا نام رکھ دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل میں اس میں ضمیر ہوگی یا ضمیر نہیں ہوگی؟ جملے کے اندر لازمی بات ہے فاعل کی ضمیر ہوگی. لا عن الفعل وحدہ، یہ اکیلا فعل سے معدول نہیں، منقول صرف فعل سے نہیں ہے. اگر صرف فعل سے منقول ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا؟ جی بھائی، معلوم ہوا جلا پھر مبنی ہے، پھر کیا ہے؟ مبنی ہے، جملہ ہے نا، جملہ جب کسی کا نام رکھیں گے تو مبنی کی طرح. اور اگر فعل اکیلا فعل ہوتا ضمیر کے بغیر کسی کا نام رکھتے، تو پھر وزن فعل آ جاتا اس میں، اور وزن فعل آتا تو اس میں ہم دیکھتے یہ وزن فعل کے، آپ نے نحو میں پڑھا ہے وزن فعل غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ وزن خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ، اسم میں نہ پایا جائے. لیکن اگر اسم میں پایا جاتا ہے تو شروع میں کیا آنا چاہیے؟ اتینا میں سے کوئی حرف آنا چاہیے. یہاں اتینا میں سے کوئی حرف ہے جلا کے شروع میں؟ نہیں. اور یہ جلا وزن خاص ہے فعل کے ساتھ؟ خاص بھی نہیں، لہذا یہ منصرف ہو. اوصفتن، یا کیا؟ اوصفتن یا محذوف صفت ہوگی، جیسے وکان وراءہم ملکن، ان کے پیچھے، ان کے سامنے جو ہے ایک بادشاہ ہے، آگے اس سے ایک بادشاہ ہے. یا اخذ کل سفینت، جو لے لیتا ہے ہر کشتی کو غصبا، غصب کرتے ہوئے. ای کل سفینت صحیحت او نحویہ، ہر صحیح سفینے کو. تو یہاں صحیحت صفت محذوف ہے، او نحویہ یا اس جیسی کوئی اور صفت محذوف نکال لیں. کا سلیمت، جیسے کیا نکال لیں؟ سلیم. کل سفینت سلیمت، سالم سفینہ. او غیر معیبت، یہ نکال لیں، ہر ایسا سفینہ جو عیب والا، بھئی یہ صفت نکال لیں. کیوں نکال لیں؟ بدلیل ما قبلہ، کیونکہ اسے ما قبل آیت میں کیا آیا؟ وہ قولہ، یہ قول تھا. فاردت ان اعیبہا، میں نے ارادہ کیا کہ اس میں کیا پیدا کر دوں؟ عیب. معلوم ہوا وہ بادشاہ عیب والی کشتی، سالم کشتی، صحیح کشتی لیتا ہے، جی غیر عیب والی اور سلیم اور صحیح کشتی لیتا ہے، جو عیب والی ہو اس کو نہیں لیتا. تو اس سے مطابق کوئی صفت آپ نکال لیں. لدلالتی ہی، کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر. ان الملک کان لا یاخذ المعیب، آتا کہ بادشاہ جو ہے معیب کشتی نہیں لیتا. حالہ والمرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.